كما أنت أحمده. اللهم لك الحمد كما أنت أحمده. فصلي على محمد كما أنت أحمده. فصلي على محمد كما أنت أحمده. وحل بنا ما أنت أحمده فإنك أنت أحمد التقوى وأحمد المغفرة. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا ارحم الراحمین. محترم دوستو، اللہ پاک جل شانہ نے اس سارے جسم کو جو عطا کیا ہے، کبھی ہم نے اپنے جسم پہ غور کیا کہ اللہ نے جسم کیوں دیا؟ پھر جسم کا ایک ایک عضو، جسم کے ایک ایک اعضاء میں اللہ پاک نے اپنی شان کو بیان کر دیا. دماغ کو دیکھیں، دل کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، ہر عضو اللہ نے دیا. اور اللہ پاک نے ہر جسم کے حصے کو اپنی محبت سے بنایا ہے. یقین جانے احسن الخالقین، اللہ نے جسم کے ہر حصے کو اپنی خصوصی محبت سے بنایا ہے، خصوصی پیار سے بنایا ہے. سارے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ نے پیار دیا ہے، محبت دی ہے اور بنایا ہے. پھر اللہ پاک نے جسم مفت دیا ہے. ایسا قانون بھی ہو سکتا تھا کہ جی ہر سال جو ہے اس جسم کی کٹوتی ہونی ہے، ایسا قانون ہو سکتا تھا. اور ویسا کرنے میں حق بجانب تھا کہ اس نے جسم کے اعضاء کی ساری مشینیں ایسے مفت میں دے دی، ہر مشین کو مفت دے دیا. فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے جسم جو دیا ہے یہ امانت ہے، اور خیال کر اس کی حفاظت کرنا تیرے ذمے ہے. اگر تو نے جسم کی حفاظت نہ کی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا. اگر تو نے جسم کی حفاظت نہ کی، غذا کے ذریعے، علاج کے ذریعے، احتیاط کے ذریعے، غذا کے ذریعے، علاج کے ذریعے، احتیاط کے ذریعے، اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے، اور اگر تو نے اس کی حفاظت نہ کی. اور پھر فرمایا کہ اس کی حفاظت کا سب سے بہترین سامان جو ہے وہ اللہ نے اعمال کے ذریعے رکھا ہے. علاج سے مراد ہماری نظر فوراً دوا پہ جاتی ہے، علاج سے مراد ہماری نظر دعا پہ نہیں جاتی، دعا پہ نہیں جاتی. جسم ایک اللہ پاک کی امانت ہے، اور امانت جو ہوتی ہے وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ کسی کی عطا کردہ ہوتی ہے. اور جس کی عطا کردہ ہے اس نے امانت کا حساب لینا ہے، امانت کا جواب لینا ہے. اس نے پوچھنا ہے کہ میری امانت کی کتنی فیصد تو نے قدردانی کی. پھر اس جسم کا ایک ایک حصہ وہ امانت ہے، اس امانت کے بارے میں اللہ پاک نے پوچھنا ہے، اس ایک ایک حصے سے میں نے کیا کہا تھا، تو نے کیا کیا تھا، میں نے کیا کہا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور تو نے کیا کہا کیا تھا کہ میں نے تو یہ کہا تھا یہ کرنا ہے اور اس سے یہ لینا ہے. آنکھ سے یہ، آنکھ کے ذمے یہ کام ہے، ایک ڈیوٹی ہے آنکھ کی. اس لیے اللہ پاک نے آنکھ کو بند ہونے اور جھکنے کا نظام دیا ہے. کل کو بندہ یہ کہتا کہ یا اللہ اس کے اندر یہ نظام تھا ہی نہیں. ہاتھ کے اندر پھیلنے اور سکڑنے کا نظام اللہ پاک نے رکھا اس لیے ہے کہ کل کو یہ بندہ شکوہ نہ کر سکے. اللہ پاک نے جو دماغ دیا ہے، یہ دماغ اللہ پاک نے احکام الہی کو سوچنے کے لیے ہے، یہ احکام الہی کے لیے دماغ ہے، اور دل عشق الہی کے لیے ہے. دماغ احکام الہی کے لیے اور دل عشق الہی کے لیے. جتنا بھی دماغ انسان کا بڑھتا جائے گا وہ احکام الہی کی طرف آتا جائے گا، اور اگر یہ دماغ احکام الہی کی طرف نہیں آ رہا تو پھر یہ مرنے سے پہلے کے نظام کو سوچے گا، مرنے کے بعد کے نظام کو یقیناً بھول جائے گا. اس قسم میں احکام الہی کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہوگی. یہ مرنے سے پہلے کے نظام کو سوچے گا. پہلے دور کے جو انسان تھے وہ مرنے سے پہلے کے نظام کو سوچتے تھے، اور پہلے دور کے جو انسان تھے وہ آخرت میں محنت کرتے تھے. ہماری ساری دنیا پہ محنت ہے. پہلے دور کے جو انسان تھے وہ ساری کی ساری محنت اللہ پہ کرتے تھے، خالق پہ کرتے تھے، اور ہماری ساری محنت مخلوق پہ ہے. کمپیوٹر مخلوق ہے، سائنس مخلوق ہے، حتیٰ کہ حکیم کی دوا مخلوق ہے، ڈاکٹر کی دوا مخلوق ہے، کھانا مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، یہ ساری کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہیں. ہماری ساری محنتیں مخلوق پہ ہو گئیں، خالق پہ نہ. پہلے دور کے انسان ساری محنتیں خالق پہ کرتے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی سی کوشش پہ اللہ جل شانہ انہیں بہت زیادہ عطا کر دیتے تھے، تھوڑی سی کوشش پہ زیادہ عطا کر دیتے تھے. اس دور کے جو سائنسدان تھے، آج کے وہ سائنسدان ہیں ہی نہیں جو اس دور کے سائنسدان تھے. شاہی قلعہ جب انگریز نے لوٹا تو اس شاہی قلعے کے اندر ایک حمام تھا، اور اس حمام کے اندر گرمیوں میں ٹھنڈا پانی آتا تھا اور سردیوں میں گرم پانی آتا تھا. کہاں سے آتا تھا کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ بڑے بڑے ماہرین کو اس پہ لگایا کہ اس کی تحقیق کرو، اور ماہرین تحقیق کرنے کے باوجود اپنی اس مقصد کو نہ پہنچ سکے. تو آخر کار اس حمام کو توڑا تو دیکھا کہ ایک چراغ ہے، وہ خود جل رہا ہے. کہاں سے تیل آ رہا ہے اس کا، کہاں سے بتی آ رہی ہے، وہ ایک خاص سمت میں جل رہا ہے. ہمارے پاس ایک پرانی کتاب ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہاتھ کی لکھی کتابیں ہیں اچھے خاصے. والد صاحب کو علم کا شوق ہوتا تھا، تو اس کتاب میں ایک عمل ہے اور اب بھی ویسے ہی ہے. یہ علم کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ایک سرسوں کا تیل لیں اور اس میں ایک پیالہ ہے اس میں ڈالیں. جو مریض آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی بچنے کی حالت نہیں ہے، اس کا کارورا پیشاب لیں، اس کا ایک قطرہ اس میں ڈالیں. اب یہ دیکھیں کہ وہ کس سمت میں جاتا ہے. اس میں سمتیں لکھی ہوئی ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب، مشرق شمال جنوب مشرق، اس کی سمتیں ساری اس پیالے کی لکھی ہوئی ہیں. غور سے اس ایک قطرے کو دیکھیں کہ وہ کدھر جاتا ہے. جدھر وہ جاتا ہے پھر لکھا ہوا، اگر ادھر جائے گا تو مریض بچ جائے گا، ادھر جائے گا تو مریض کے ساتھ یہ ہوگا، ادھر جائے گا تو یہ ہوگا، ادھر جائے گا تو یہ ہوگا. یہ میں علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے اللہ کا علم کامل ہے، بندوں کا علم ناقص ہے. اس دور کی پرانی ریسرچ اور پرانی تحقیق جتنی بھی کتابوں میں موجود ہے، آج بھی کامل ہے، اور آج کا سائنسدان اسے جھٹلا نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ان کا زیادہ وقت خالق پہ لگتا تھا، تھوڑا وقت مخلوق پہ لگتا تھا. اور جس چیز کے لیے بندہ زیادہ محنت کرتا ہے، اللہ اس چیز کو کھول دیتا ہے. پھر اللہ کیا کرتے تھے؟ اللہ پاک نے ان کے دل کو، ان کے سینے کو کھول دیا، ان کے دل کو، ان کے سینے کو کھول دیا. حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان تھے، اہل بیت کے شاہ سوار تھے، اہل بیت میں بڑا مقام تھا ان کا، وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں. ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کے نسخے اور ان کی کمال کی چیزیں اب بھی سائنس ان سے لیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، انہوں نے خالق پہ محنت کی تھی، خالق نے اپنی بنائی ہوئی جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کے سامنے کھول دی تھی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ پاس ان کے ایک خادم آئے جو حضرت کے ساتھ خدمت میں عقیدت سے رہتے تھے. خدمت میں بھی رہنا اور عقیدت سے رہنا بڑے مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کی عقیدت ختم ہو جاتی ہے اور جو ملتا ہے جس کو عقیدت سے ملتا ہے. تو خدمت میں رہتے تھے، تو کچھ عرصے کے بعد عرض کرنے کے حضرت اب مجھے جو ہے وہ جڑی بوٹیاں جتنی بھی ہیں یہ ساری بولتی ہیں کہ ہمارے یہ فائدے ہیں. یہ جڑی بوٹیاں ساری بولتی ہیں، اب میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا، بھائی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو لکھ لیا کر. اس کو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، آج سے بہت عرصہ پہلے ایک کتاب چھپی، اس کا نام انہوں نے لکھا حکیم غیب دان. اس کے چند اوراق میرے پاس موجود ہیں. وہ لکھنا شروع کر دیا کہ فلاں بوٹی نے، فلاں دوا نے، فلاں چیز نے، فلاں چیز نے مجھے یہ بتایا، یہ بتایا. اس کے فائدے لکھنے شروع کر دیے. جب بندہ خالق کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق کا نظام اس کا ہو جاتا ہے. جب بندہ سارا دن بیٹھ کے دنیا کو اسباب کو اور چیزوں کو اور مخلوق کو سوچے گا, سارا دن بیٹھ کے مخلوق کو سوچے گا, تو پھر مخلوق ہی اس کے دل میں آئے گی, خالق نہیں آئے گا. اور اگر خالق ہو جائے اس کا ساتھ ہو جائے, یقین جانیے کائنات ساری کی ساری اسی کی ہو جائے گی, کائنات کی ایجادات اسی کی ہو جائیں گی. جن لوگوں کے ساتھ ہمارے جاننے والے ایسے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء جنات, بڑے بڑے ولی جنات جو ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو وہ کہتے تھے کہ وہ خود کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ جی پہلے دور کے جو درویش تھے وہ زیادہ وقت مخلوق پہ نہیں خالق پہ لگاتے تھے, مخلوق پہ نہیں خالق پہ لگاتے تھے. یاد رکھیے گا, اگر یہ دماغ ہم نے اللہ کو نہ دیا, یہ دماغ ایسے ایسے منصوبے سوچے گا جس پہ حرام حلال کی دلیل ختم ہو جائے گی, حرام حلال کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھو پھر اس کے اندر علم آئے گا, پھر علم اتنا آئے گا کہ یہ علم سے ہر چیز کو پرکھے گا. اگر اس کے پاس دماغ ہے اور اگر دل نہ ہوا, تو دل میں احکام الہی نہ ہوئے تو اس کے پاس صرف علم ہوگا. شیطان کے پاس تو تھوڑا علم نہیں تھا, اس کا علم اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکا. پہلے دور کے جتنے بھی علماء ہوتے تھے یا بڑے بڑے دانشور ہوتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس احکام علوم ہیں, علم ہے, اور ہمارا دماغ جو ہے اس علم سے بھرا ہوا ہے اور دماغ کے اندر بہت بڑا علم ہے, لیکن اپنے علم پہ بھروسہ نہیں تھا. وہ فوراً کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرتے تھے. مولانا عبد الرحمان صاحب تھے کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ, دھابیل کا بہت بڑا جو ہے جامعہ تھا. ان کا علم اور ان کا استنباط وہ سکہ ہے, ان کا نام آتے ہی بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں, بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. اس دور میں انہوں نے ایک اللہ والے سے رجوع کیا, فرمانے لگے میرے پاس علم ہے, جسم کا ایک حصہ ہے وہ ہے دماغ, وہ دماغ میری جو ہے احکامات پہ اس پہ علوم ہے سارے, لیکن دل کے اندر وہ نور نہیں ہے. تو دل کے برتن جو ہے جو خالی ہے, میرا دماغ کا برتن بھرا ہوا ہے, اور یہ دل کا برتن جو ہے یہ اس وقت بھرے گا جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے دل کے لیے. اور دل کی دنیا میں جو بستے ہیں, جو دل کی دنیا کو لے کے چلتے ہیں, جب تک ان کے حوالے نہیں کریں گے یہ دل کا برتن خالی رہے گا. دماغ کا برتن علم سے بھرا ہوا ہے, اور دل کا برتن عشق الہی سے اگر بھرا ہوا نہیں ہے تو یہ گمراہ ہو جائے گا. اور ہاں, اگر دل کے اندر عشق الہی ہے اور دماغ کے اندر اللہ والے احکام نہیں ہے, اللہ والا علم نہیں ہے, پھر بھی گمراہ ہو جائے گا. پھر یہ حیرت انگیز قسم کی بدعت گھڑ لے گا, ایسی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جو یہ سمجھے گا کہ اس کو کرنے سے مجھے جو ہے نور ملے گا. اس کو نور نہیں ملے گا, اس کو وقتی سرور ملے گا, اور اس سرور کے اندر جو ہے گمراہی ہوگی. دیکھو جسم کے اندر دو اعضاء ہیں ایسے ہیں جن کو تھوڑی سی چوٹ لگے نقصان زیادہ ہوتا ہے, دل اور دماغ. باتوں پہ چوٹ لگ جائیں, جسم کے کہاں بھی چوٹیں بہت لگ جائیں, گولیاں لگ جائیں, بندے بچ جاتے ہیں. دل دماغ کو چھوٹی سی گولی چھو کے گزر جائے بندہ نہیں بچتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو اعضاء ایسے ہیں جو نہایت قیمتی ہیں, ان دو اعضاء کی قیمت بہت زیادہ ہے. سارا نظام عالم اللہ جل شانہ نے اس میں انسان کو جو کچھ دیا ہے ان دو اعضاء کے ذریعے دیا ہے, ایک دماغ کے لیے, ایک دل کے لیے. اور دماغ اتنا قیمتی ہے, کہ اللہ پاک جل شانہ نے جتنا دماغ آدمی کو دیا ہے اور اس کے اندر کھربوں سے کھربوں سیلز ہیں. سائنس کہتی ہے کہ انسان اگر 100 سال کی زندگی گزارے اور سب سے بڑا سائنسدان بن جائے اور اپنے دماغ کو خوب جی بھر کے خرچ کرے, تو یہ اپنے دماغ کا 1000ویں حصے سے بھی کم اس نے استعمال کیا ہے. یہ دماغ کا اتنا بڑا نظام اللہ نے اصل میں آخرت والی دنیا کے لیے بنایا ہے, جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، جس کے بوڑھے کو کبھی جو ہے جوان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور اس کے حسن کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور 70 سال بیٹھ کے ایک کھانا کھائے گا، اس کے ذائقے ختم نہیں ہوں گے، اور ایک محل ایسا ملے گا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے 70,000 کمرے ہوں گے۔ یہ بظاہر کہانیاں نظر آتی ہیں، بظاہر عرض کر رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہو، اسے کہہ دیا جائے کہ اتنے بڑے بڑے میدان ہوں گے، اتنے بڑے جہاز ہوں گے، اتنے بڑے پہاڑ ہوں گے، اس کے سامنے تو ماں کا پیٹ سب سے بڑی کائنات ہے۔ ہم زمین اور آسمان کے پیٹ میں رہ کے یومنون بالغیب کے ساتھ اگر نہ چلے تو ہمارے سامنے اللہ نہ کرے نعوذ باللہ یہ کہانیاں بن جائیں گی۔ کیوں؟ ہم زمین و آسمان کے پیٹ میں ہم ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے کہ ایک محل ایسا نظر ہی نہیں آتا دنیا میں جس کے 70,000 کمرے ہوں، ہر کمرے کا 70,000 دروازہ، ہر دروازے کے اوپر 70,000 غلام اس کا مرحبا کہہ رہے ہوں، تو کہ نظر ہی نہیں آتا، نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا۔ چلو شاید دنیا میں کہیں ہو، ممکن نہیں ایسا مکان ایسا محل جس کا ہر جو ہے اینٹ سونے اور چاندی کی ہو اور موتی جڑے ہوئے ہوں اور گارا جو ہے مشک اور کستوری کا اور زعفران کا ہو، نظر ہی نہیں آتا۔ اور ایسا محل ہو جو ہواؤں میں معلق ہو، نظر ہی نہیں آتا۔ جب نظر نہیں آتا تو ہماری کیفیت وہ ہے اس بچے کی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کے سامنے ساری کائنات ماں کا پیٹ ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی فقیر کے ساتھ چل رہا ہے وہ اس سمجھ کے ساتھ چلے کہ میری کیفیت ماں کے پیٹ کے بچے کی طرح ہے، جو فقیر کہہ رہا ہے وہ دیکھی ہے، میری اندیکھی ہے، لہذا جو انہوں نے کہہ دیا اس میں خیر ہی خیر ہے، تب تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اپنی عقل سے اگر چلے گا پھر نفع نہیں ہوگا، اپنی عقل سے چلے گا نفع نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک درویش آتے تھے، دیہاتی تھے، ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ تھے، درویش آتے تھے، بہت دیہاتی تھے۔ مجھے یاد آئی بڑی پرانی بات، وہ حضرت سے فرمانے لگے، میرے شیخ میں جب بھی جاتا تھا مجھے خنزیر کہتے تھے، غصے میں آتے تھے، ہر وقت جلال میں رہتے تھے اور مجھے کہتے تھے خنزیر ہے، پھر میں چپ ہو جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے اندر سوچنا شروع کر دیا، میں نے کہا تیرے اندر لگتا ہے خنزیر ہے، جو درویش نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اپنی خنزیر کو انسان میں بدلنے کی محنت کر کے قرآن کہتا ہے ہر انسان انسان نہیں ہوتا، اولائک کل انام بل ہم ازل، کہ وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، کیونکہ خنزیر جانوروں کا بدترین قسم سے ہے، کتا خنزیر وغیرہ۔ وہ کہتا مجھے خنزیر کہتے تھے، اب شیخ مجھے درویش خنزیر کہہ رہے ہیں، اب مجھے کہنے لگے کہ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے خنزیر کیوں فرما رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے سمجھ آئی، نہیں وہ ایسے نہیں کہتے، میرے اندر لگتا ہے کوئی خنزیر ہے۔ پھر کہنے لگے میں اپنے من کو بدلنے، اپنی دنیا کو بدلنے، اپنے رزق کو بدلنے، اپنی سوچوں کو بدلنے، اپنے بولوں کو بدلنے کی محنت کرنے شروع کی، محنت کرنے شروع کی، محنت کرنے شروع کی۔ ان کا خنزیر کہنا کم ہوتا گیا ہوتا گیا، ایک وقت آیا انہوں نے مجھے خنزیر کہنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے بہت ہی عرصہ انہوں نے خنزیر نہ فرمایا، خنزیر نہ فرمایا۔ تو مجھے ایک دفعہ میں نے پوچھا ڈر سے، حضرت بہت عرصے سے آپ نے خنزیر نہیں فرمایا۔ کہنے لگے ہے نہیں نا، اب اس لیے اب تو ہے نہیں نا۔ فرماتے تھے کسی کو وہ خبیث کہتے تھے، کہنے لگے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، ایک بندہ تھے اس کو اندھا کہتے تھے، تو اندھا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اندھا کیوں کہتے ہیں۔ کہنے لگے اس نے سوچنا، میں نے پھر فرمان لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے اوروں کو یہ سوچے نہیں، میں نے کہا خیال کرو فقیر جو کہتا ہے کلندر چے گویا حق گویا، کلندر جو کہتا ہے حق کہتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے ان سے کہا کہ خیال کرو جو فقیر کہہ رہے اس کو سمجھو، اندھے ہو۔ کہنے لگے پھر میں نے ان سے کہا، کہنے لگے میں تو اندھا نہیں ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ کہنے لگے نہیں، تیرا دل اندھا ہے، اور جس کا دل اندھا ہوتا ہے اس کو وہ جو چیز نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو نظر نہیں آنی چاہیے وہ نظر آ رہی ہے۔ مرنے سے پہلے کے نظام کو دیکھ کے چل رہا، میرا قرضہ اتر جائے، میری ترقی ہو جائے، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی ہو جائے، سائیکل سے موٹر سائیکل ہو جائے، چھوٹے مکان سے بڑا مکان ہو جائے یا مکان نہیں تو کوٹھی مل جائے, اس کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کھینچنے والی, جو لٹنے والی, جو بکنے والی. آج کے بنگلے والے کا بنگلے بک جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو چھیننے والی ہیں. میں ان کی طرف دیکھ رہا تو اندھا نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اندھا ہونا ہوا تو کیا ہوا؟ جب آتی اندھا ہے. اب معالج کسی کو کہہ دے کہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہے, غصہ آئے گا اس کو؟ کہنے لگے نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کا شکریہ ادا کرے گا, جی آپ نے تو مہربانی کی مجھے بیماری کا بتا دیا, مجھے بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہی میری بیماری کو فلاں ڈاکٹر نے جا کے تلاش کیا. اب میرے اندر کوئی تھوڑی سی نفس کی شدھ بدھ ہے, تھوڑی سی. میں بعض وقت نفس پہ ہاتھ رکھتا ہوں, کچھ بیماریاں بتا دے تو حیران ہو جاتے ہیں. آج کچھ ہوا ہے, فائلیں تھیں اتنی بڑی, میں نے کہا فائل رکھ دے, میں بیماری بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو بیماری میری سمجھ آ جائے پھر مجھے فائل دکھا دے. اور میں اللہ کی توفیق سے کچھ آج کر دیا. جو کہنے لگے تو ہم نے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کرائے ہوئے تھے, ٹیسٹ والوں نے یہ نہیں بتایا, آپ نے کیسے بتا دیا؟ اگر میں نے انہیں بیماری بتا دی ہے تو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگر کسی کو روحانی بیماری بتا دی جائے وہ غصے میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روحانی علاج کرنے کے لیے آج تک اس نے سوچا ہی نہیں. اس نے اپنے آپ کو روحانی مریض سمجھا ہی نہیں. جس چیز کو آدمی مریض سمجھتا ہے تو علاج کرتا ہے. مریض سمجھے گا علاج کیسے کرے گا؟ جاگتے رہو بھائی. اگر مریض سمجھے گا نہیں علاج کیسے کرے گا؟ مریض سمجھے گا علاج کرے گا کہ میں مریض ہوں, علاج کرے گا؟ مریض ہی نہیں ہوں تو اسے کوئی کہے گا تو فلاں تکلیف ہے تو غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ اظہار کرے نہ کرے دل کے اندر تو کیفیات غصے کی پیدا ہو جائیں گے. دماغ میں علوم جو بھرے ہوئے ہیں ہم نے, وہ دن رات یہ بھرے ہوئے ہیں کہ مرنے سے پہلے کی محنت ساری کی ساری دماغ میں بھرے. اس کا نام علم رکھا ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لو یہ علم نہیں ہے. علم الہی وہ ہے جو کریم کی پہچان دے, وہ ہے علم. یہ فن ضرور ہے, سبجیکٹ ضرور ہے. وہ اکنامکس کا سبجیکٹ ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ سائنس ہے, وہ میڈیکل ہے, کوئی بھی ہے, وہ یہ سارے کے سارے سبجیکٹ ہیں, فن ہیں. اور فن سیکھنا کوئی گناہ نہیں, لیکن علم صرف ایک ہے. اور وہ علم جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پیدا ہو. علم وہ ہے جو اس کی آنکھوں سے اندھیرا ہٹا دے. علم وہ ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے اجالا لے ہے. علم وہ ہے جو اس کو آخرت کی پہچان دے دے. علم وہ ہے جو موت کے آنے والی, بعد آنے والی, ہمیشہ کی زندگی کا اس کو سلیقہ دے دے. علم تو اسے کہتے ہیں. ایک بندہ ہے, اس کے پاس ساری دنیا کا علم فن ہے, لیکن اس کے پاس اپنے رب کی پہچان نہیں ہے. اپنے رب کی پہچان نہیں, اس کے پاس حلال و حرام کی پہچان نہیں. وہ تو وہی جانور ہے جو اس کے کھیت میں چلا گیا یا اپنے مالک کے کھیت میں چلا گیا. اسے کوئی پتہ نہیں ہے مالک کا کھیت ہے اور کوئی پتہ نہیں یہ مالک کا کھیت نہیں ہے. اس کے پیش نظر بھوک ہے, خواہش ہے, چاہت ہے, گھاس ہے. اسے جہاں سب ہرا گھاس نظر آئے گا وہ اسی کھیت میں جائے گا. وہ جانور ہوتا ہے, وہ انسان نہیں ہوتا. انسان ہوتا وہ ہے, اس کا سوکھا گھاس ہوگا, اس کا سڑا ہوا گھاس ہوگا. اس گھاس سے میری مثالیں, اس کی گھاس کے پیچھے میرے پیچھے کوئی آپ کو اشارے ہیں. چاہے اس کا تعلق رزق سے ہے, چاہے اس کا تعلق خواہش سے ہے, زندگی کے ہر شعبے سے. اس کا گھاس جیسا ہوگا وہ کہے گا میرا گھاس یہ ہے, اس کا گھاس وہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا گھاس ہرا ہے, میرا نہیں ہے. جب اس کے اندر علم الہی آئے گا, یہ اس وقت آئے گا جب اس کے دماغ کے اندر یہ چیز پہلے ختم ہوگی کہ میں نے جو سیکھا ہے میں وہ مکمل ہے. نہیں, بلکہ یہ سیکھے گا ہاں یہ جو کچھ میں نے فن سیکھا ہے یہ فن سارا کا سارا جو ہے روٹی کے لیے, روزی کے لیے تو ہے, لیکن یہ روٹی اور روزی بھی یہ فن مجھے حلال دے یا حرام دے یہ پھر اور فن ہے, کوئی اور علم ہے. یہ حلال حرام کا رزق, حلال حرام یہ پھر کہیں اور سے ملے گا کہ یہ حلال ہے رزق یا حرام ہے. یہ پھر یہ زندگی کا نظام کہیں اور سے چلتا ہے. دیکھو میرے بات سنو اللہ والو، جس طرح اس علم کو سیکھنے کے لیے، جس کو علم ہم کہہ رہے فن کو، اس علم کو سیکھنے کے لیے وقت دیا تھا، ٹائم دیا تھا، بچپن سے لے کر آگے تک قلم اور پینسل اٹھائی، لکھا لکھا، پڑھا پڑھا، سوچا سوچا، اور وہ علم حاصل ہو گیا. لیکن اس علم نے یہ نہ سکھایا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اس علم نے یہ نہ سکھایا. معلوم ہوا علم تو ملا، انسانیت نہ ملی. اس لیے پھر ماں باپ کو ککے مارتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی ڈگری دلائی ہے، مجھے جو ہے میری بےزتی کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں. ماں باپ آتے ہیں، بعض اوقات بچے کو ساتھ لاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نے جو علم دیا، اس علم کی ڈگری اسے مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، اسے آپ نے یہ علم دیا ہی نہیں. کہ ماں باپ ہوتے کیا ہیں، ان کے دیدار سے ملتا کیا ہے، ان کے اکرام سے ملتا کیا ہے، وہ تو آپ نے علم دیا ہی نہیں اس کو. تو جو دیا اس نے ٹھیک کیا، اس میں شکوہ کس چیز کا ہے؟ وہ تو علم دیا ہی نہیں آپ نے، پہلے دن سے نہیں دیا. دل کے اندر دو نازک چیزیں ہیں، جسم کے اندر دو نازک چیزیں ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے. دماغ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے لیے، دماغ دھڑکتا ہے اور دل دھڑکتا ہے. دماغ دھڑکتا ہے اس بات کے لیے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور دل دھڑکتا ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق وہ کیسے حاصل ہو، کیسے حاصل ہو. اور دماغ کے ساتھ جو قانون چلتے ہیں نا، وہ قانون ختم ہو جاتے ہیں. 70 سال کے بعد کمیونزم لیلن کے مجسمے کو گھسیٹ کے پھینک رہے تھے وہی لوگ کہ ہمارا علم غلط تھا. وہ کمیونزم کے چاہنے والے 70 سال انہوں نے محنت کی، آخر لیلن کے مجسمے کو چھڑکوں پہ گھسیٹا، ساری دنیا کی میڈیا نے بتایا کہ یہ علم غلط تھا. اور علم وہ ٹھیک ہے جس کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، چاہت علم وہ ٹھیک ہے. صحابی اس علم کی وجہ سے بنے، اہل بیت اس علم کی وجہ سے بنے. میرے آقا سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ داروں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. آپ حیران ہوں گے ہم ان کو اہل بیت کہتے نہیں، اسلام قبول نہیں کیا سب نے، سارے بنو ہاشم نے، سارے قریش نے اسلام قبول نہیں کیا. ہم ان کو اہل بیت نہیں کہتے، اہل بیت کہتے انہیں ہیں میرے آقا کے گھر کے امہات المومنین ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ہے، اور اماں حضرت فاطمہ کا گھرانہ ہے. یہ سارے کے سارے ان کو اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم کی نفی کی اور اللہ والے علم کا اثبات کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت ذہین انسان تھے، اللہ نے عقل دانش بہت دی تھی، علم حکمت بہت دی تھی، اور اس دنیا کے سب سے، نبی علیہ السلام کے بعد دنیا کے سب سے دانا انسان تھے، بہت بڑے دانا تھے علم و حکمت کے اعتبار سے، علم و حکمت کے اعتبار سے. ایک بہت بڑی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر علی کرم اللہ وجہ کملی والے کی غلامی اختیار نہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور چچا بھی تو تھے نا، اور چچا بھی تو تھے نا، ارے بھائی ان کی اولاد بھی تو تھی. اللہ والو کتنے چچا ایسے ہیں، کتنے چچا، ابو لہب کی اولاد نہیں تھی، تھی وہ دو بیٹے تو تھے جنہوں نے میرے آقا کملی والے کی بیٹیوں کو کیا کیا، طلاق دے دی. ابو کیا ابو جہل کی اولاد نہیں تھی، تھی. فرمایا کہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے کملی والے کو مانا، اور آج ان کی وجہ سے سارا جہان اپنے بیٹوں کا نام علی رکھ رہا ہے. اپنے علم کی نفی کی، اللہ والے علم کو کہا کہ یہ حق ہے. میرے محترم دوستو، اپنے ذہن کے اندر، اپنے عقل کے اندر، اور اپنے دماغ کے اندر، اور اپنے دل کے اندر کی سوچوں کے اندر ایک بات فیصلہ کریں کہ ہم نے اللہ والے علم کو مان کے چلنا ہے، اللہ والی محبت کو دیکھ کے چلنا ہے. ہمارا علم نفی، ہمارا علم نفی، اللہ کا علم کامل، اور ہمارا علم جو جمع تفریق کر رہا اور اس کے اندر جو نفع نظر آ رہا وہ سارا کا سارا دھوکہ ہے. اگر میرا اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے تو वो सारा धोखा है, वो सारा फरीब है। याद रखिएगा, हराम से कभी नस्लें नहीं पलती, हराम से कभी चैन नहीं आता, कभी सुकून नहीं आता। आज दो चीजों की बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं, अपनी अकल को और अपने दिल को अल्लाह को देना है। ये दो चीजें मैं बयान कर रहा हूं आपसे आज, अपनी अकल को अल्लाह को देना है। सोचे उठती है मेरा कारोबार बढ़ जाए, कोई हर्ज नहीं, बढ़ाना है तो बढ़ाना चाहिए, कारोबार बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप गदड़ी और बोरिया नशीन हो जाएं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अच्छा घर अच्छी गाड़ी ना लें, अगर अल्लाह पाक ने रिस्क हलाल तय्यब ताहिर दिया है तो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, इसके करने से पहले पहले ये देखें कि मेरे रिस्क के जो जराए हैं, जब मैं कारोबारी जिंदगी कर रहा उसमें हलाल के रास्ते कहाँ हैं, हराम के रास्ते कहाँ। अगर अकल में इल्म इलाही होगा और दिल में इश्क इलाही होगा, और अगर अकल में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सोचें होंगी और दिल में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, फिर मेरे दोस्तों फिर ये अपने कारोबार को बढ़ाने से पहले पहले ये सोचेगा कि जो हलाल रास्ते हैं, जो जायज रास्ते हैं, जो मुबारक और मुख्तरम रास्ते हैं, वो कौन से हैं, वो ये सोचेगा। ये किसी की हरे घास की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, पर अपने सूखे घास पर इक्तिफा करेगा। तारीख ने बताया है कि जो हजरात करबला के अंदर शहीद हुए हैं, अल्लाह जल्ला शान हो ने उन्हें सदाबहार रखा है। दुनिया के एतबार से तो बज़ाहिर वो नाकाम हो गए, उनका तो घर टूट गया, उनके तो काफिले खत्म हो गए, उनके तो बच्चे जमा हो गए, उनके तो रोजे भी ना खुल सके, उनके अंदर तो फाके आ गए। वो मदीना से काफिला चला था, मदीना वापस ना जा सका सिवाय चंद अफराद के। दुनिया कहती है वो नाकाम हो गए, लेकिन जो अल्लाह के लिए और अल्लाह के अहकामात और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बचाते बचाते लुट गया, दबा हो गया, सारी दुनिया आज हुसैन को फातह कह रही है, और सारी दुनिया हुसैन को फातह कह रही है, और सारी दुनिया जो है यजीद को फातह नहीं कह रही। उसकी वजह यह है कि वो उसके पास, यजीद के पास इख्तदार था, माल था, हुकूमत थी, लेकिन अल्लाह नहीं था और उसका हबीब नहीं था। अपनी अकल को, अपनी सोचों को, अपने इल्म को अल्लाह के ताबे करते हैं, और अपने दिल को और अपने जज्बे को और अपनी चाहतों को और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करते हैं। मेरी कोई सोच नहीं है, हाँ मेरे दिल में उठने वाली सोचें बहुत अच्छी सोचें हैं, लेकिन इन सोचों के अंदर अगर अल्लाह है तो मैं कामयाब इंसान हूं, अगर इन सोचों में अल्लाह नहीं है मैं नाकाम इंसान हूं। मेरे दिल के अंदर उठने वाली चाहतें हैं और अगर उन चाहतों के अंदर अल्लाह है तो मैं कामयाब इंसान हूं, अगर अल्लाह नहीं है तो मैं नाकाम इंसान हूं। और देखें ये जो दुनिया के हवादिस है ना, हवादिस नुकसान क्राइसिस, ये मोमिन को भी आते हैं, लेकिन मोमिन इन हवादिस के अंदर उस वक्त ये फौरन देखते हैं कि अब मेरे अल्लाह जल्ले शानहु की क्या चाहत है, अब मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। तो मोमिन की पहचान है ये मोमिन का मिजाज है, उस वक्त अल्लाह पाक की चाहत को देखता है, अल्लाह पाक की चाहत को देखता है। मैंने अभी सफर में कुछ अहबाब थे, किसी बात पे ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये हाल आया है, इस हाल के अंदर बेहाल बदहाल ना हो, इस हाल के अंदर ये देखें कि अब मेरे अल्लाह की क्या चाहत है। ये हाल आया है, और हाजी को हाल अल्लाह देता है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं यकुम जल हज से मैं आखिर तक दो नफिल पढ़ना शुरू कर देता हूँ हाजत के, या अल्लाह मेरे साथ आफियत का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। अल्लाह से मांगते रहें, عافیت، اگر حال آ جائے تو اس پہ بے حال نہ ہو. میں یہی بات ان سے عرض کی، میں نے کہا گروپ لیڈر کو گالیاں نہ دو، حکومت کو گالیاں نہ دو، سعودی عرب کے نظام کو نہ کرو. ڈرائیور لے کے اور مجھے ہمارے ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے 35 گھنٹے ڈرائیور جو ہے وہ تھا کوئی بےچارہ ناواقف. ناواقف ڈرائیور ہوتے ہیں اکثر 99%. ظاہر حکومت سعودیہ جو ہے اللہ ان کو جزا خیر دے، بےچارے بڑے انتظام کرتے ہیں، بہت انتظام کرتے ہیں. تو وہ بھائی گھر میں 10-15 بندے آ جائے، وقت پڑ جاتا ہے، مہمان آ جائے، کیا خیال ہے، 200-250 بندوں کی بارات آ جائے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، نیندیں حرام ہو چکی ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اور جن کے ہاں کتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا پتا؟ 40 لاکھ لوگ. 40 لاکھ، 40 لاکھ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور راستے بھی ایک ہوں تو اس میں بےچارے ڈرائیور کہاں سے لے آئے؟ 35 گھنٹے سڑکوں پہ گھماتا رہا. ابھی ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے جدہ ایئرپورٹ میں، میں کہہ رہا یا اللہ یہ ابھی تو جگہ گزری تھی، پھر ڈرائیور یہاں سے گزر رہا، پھر گزر رہا. وہ وہاں سے چکر کاٹ رہا، اسے راستہ نہیں مل رہا. یہ کیا ہے؟ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی وہ بڑا اخباروں میں آ رہا تھا، یہ آ رہا تھا. کیا ہوا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ عدم برداشت کا قومی مزاج بن گیا ہے، عدم قومی مزاج بن گیا ہے. اور میڈیا کو پتا ہے کہ امت کی دکھی راگ پہ ہاتھ رکھنی ہے تو اس نے پھر اسی چیز کو اٹھانا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. جس دور میں اونٹوں پہ قافلے ہوتے تھے اور گھوڑوں اور گدے کے اوپر حج ہوتے تھے، وہ مشقت والا تھا یا جہاز 4.5 گھنٹے والا مشقت والا ہے؟ وہ تو منا سے مزلفہ 4.5 گھنٹے پہ گھوڑے پہ پہنچتے تھے، یہاں سے تو پاکستان سے 4-5 گھنٹے کے اندر جو ہے سعودی عرب پہنچ جاتا ہے، جس کے اندر تجھے بہترین ایئر کنڈیشن اور کھانا لاجواب ملتا ہے، اور ٹوائلٹ جہاز کے اندر ایسا ہوتا ہے تیرے گھر میں نہیں ہوتا. میں نے ایک نچوڑ نکالا ہے، پتہ نہیں میرا غلط ہو سکتا ہے، یہ نچوڑ نکالا ہے. دیکھیں قوموں کی یا کچھ لوگوں کی بدنیتی اپنی جگہ پہ کہ انہوں نے کی، ان کی خطا ہے، اس خطا کی بنیاد میں ہوں، آپ ہیں، اگر آپ نہیں تو میں ہوں. کیوں؟ انسان کے خراب ہونے سے اللہ پاک اس کے مطابق حکمران لگتے ہیں، ایسے ہے نا؟ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں. میں نے ایک نچوڑ نکالا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے مشقت کرنا چونکہ رواج میں ہے، تو اس لیے دنیا کے اعتبار سے کوئی مشقت آتی ہے تو اس کے لیے کوئی چیختا چلاتا ہی نہیں ہے، کوئی شور ہی نہیں کرتا، کیونکہ اعمال کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے اعتبار سے مشقت رواج میں نہیں ہے. اس لیے اگر مشقت حج کے نام پہ آتی ہے، جبکہ یاد رکھیے گئے لفظ، اللہ نے حج کو مشقت کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے حج کو مشقت کے ساتھ جوڑا ہے، تو جو کہ یہ اعمال کے اعتبار سے رواج میں نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. رواج میں نہیں. اور دنیا کے لیے مشقت کو کرنا فخر سمجھا جاتا ہے، وہ رواج میں ہے. جس کے دل میں حکم الہی ہوگا اور جس کے دل میں عشق الہی ہوگا، تو اسے سچی بات ہے عبادت کی مشقت پہ مزہ آئے گا. پاؤں میں چالے، لب پہ نالے، وہ ایک بنی ہوئی ایک اشعار بنے ہوئے ہیں، پھر یہ چیزیں ہوں گی، پھر اللہ سے نالے فریاد ہوں گے، پھر اس میں مزہ ہے. اس پہ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آئی، اس نے کہا بھوک بھی لگی ہوتی ہے اور مجھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں. کہنے لگے اس بھوک میں مزہ آتا ہے. میں حیران ہوں اس کی بات پہ. میں نے ایک مزدور سے پوچھا، میں اگر صبح سے شام تک کام کرتے ہو تھک نہیں جاتے؟ کہنے لگے نہیں، اس تھکن میں مزہ آتا ہے کہ شام کو نوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں.
جس شخص کے سامنے اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات عالی کا تعلق ہوگا اور کملی والے کے ساتھ عشق ہوگا, اس کو عبادت پہ, اس کو اٹھنے پہ, اس کو یہاں آنے پہ, اس کو حج پہ جانے پہ, یا اس کو جہاں بھی عبادت کے نام پہ مشقت ہوگی اس سے اس کو مزہ آئے گا. دیکھو مشقت مانگنی نہیں ہے, مشقت مانگنی نہیں ہے. پھر آ جائے تو اس پہ جو ہے فریاد نہیں کرنے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آج کے بعد میں نے دو برتن عرض کیے ہیں, ایک دماغ کا برتن ہے, ایک دل کا برتن ہے. اس برتن کے اندر اللہ کو لانا ہے. اب ہوا پتہ کیا ہے, ہمارا دل اور دماغ جو ہے یہ بالکل دنیا کے ساتھ بھرا ہوا ہے, اس میں جگہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. کیوں بھائی, میں سامنے میز رکھواؤں مکہ مارنے کے لیے کہ دوستوں کو نیند آ رہی ہے. وہ ایک ہمارے دوست ہیں, ابھی مکہ مکرمہ مجھے کہنے لگے کہ میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے کہا میز لے آؤ, میز نہیں رکھی. یا اللہ یہ میز کس لیے؟ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہر بات کے بعد زور سے مکہ مار دیتے ہیں. کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا تھوڑی تھوڑی دیر نعرہ کیوں لگاتے؟ کہنے پھر نیند نہیں آتی سوندے. تو میں دیکھ رہا ہوں اونگ رہے ہیں, یا تو مجھے اجازت دیں جو اونگ رہا ہو اس کو عرض کر دوں کہ آپ کھڑے ہو کے ذکر کرتے رہے میری بات بھی سنتے ہیں, یا تو یہ اجازت دے دیں مجھے, کیونکہ میں اونچا بیٹھا ہوں نا, ایک دوسرے کے آپ پیچھے بیٹھے ہیں, آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے, تو میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ جسم کے نازک ترین حصے ہیں یہ اللہ کو دے دیں. سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں جنت کا مزہ دے دے گا, یہ میرا لفظ یاد رکھیے گا, اور رزق کی وسعت دے دے گا, نعمتیں بغیر مانگے ملنا شروع ہو جائیں گی, اور اس کی شفقتیں عطائیں اور اس کی رحمتیں اس کی وسعتیں بے قرار ہو جائیں گی. کر کے دیکھیں تو صحیح. یہ دو برتن اللہ پاک کو دے دیں, اللہ سے عرض کریں کہ بھائی اللہ یہ دو برتن تو نے دیے ہیں, بڑے نازک ہیں, یہ سر کے اندر دماغ ہے اور سینے کے اندر دل ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ پاک نے جسم بنایا تھا مٹی کے آدم کا, تو اس سے جو مٹی بنی تھی اس سے اللہ نے کھجور بنا دی, اس سے جو مٹی بچی تھی نا اللہ پاک نے اس کو کھجور بنا دی. اس لیے انسان ازل سے اب تک کھجوروں کا درخت, اس دن میں نے لاہور میں دیکھا کھجوروں کے سڑکوں کے ساتھ کھجوروں کے درخت لگا رہے ہیں, مہراوی روڈ پہ دیکھا میں, کہ حیران ہو گیا. میں نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جا کا خمیر تھی, فطرت لوٹ رہی ہے. کھجور کا درخت انسان کی زندگی میں حصہ ہے نا. اب وہ جو جسم سے مٹی بچی تھی نا, تو اس کا اللہ پاک نے کھجور کا درخت بنا دیا, اور ناف میں سے مٹی نکال کے ایسے فرشتے نے پھینکی تھی, تو اس میں شیطان نے اپنا لوار ملا دیا, اس ناف کی مٹی کا کتا بنا ہے. اگر شیطان لوار نہ ملاتا تو اس میں خون خاری نہ ہوتی, اس لیے کتا انسان کا مونے سو غم خار ہے, کیونکہ جسم کا حصہ ہے, اور اگر شیطان اس میں اپنا لوار نہ ملاتا تو جسم سے مٹی جو بچی تھی اس کی تو کھجور کا درخت اللہ پاک نے بنا دیا. اور ناف میں سے ایسے انگلی کر کے نا فرشتے نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی تھی, اور اس مٹی کے اندر شیطان نے لعاب میں آ دیا, اس کا کتا بن گیا. اس لیے کتا زندگی کے وفاؤں میں آخری وفادار ہوتا ہے. اور کھجور کے درخت کو ہر طرف سے کاٹو نہیں ختم ہوگا, کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دو کھجور مر جائے گا. کتنے درخت ہیں ان کو اوپر سے کاٹ دو درخت نہیں مرے گا, کھجور کا درخت وہ درخت ہے جس کو اوپر سے کاٹو کھجور ختم ہو جائے گا. انسان کو ہر طرف سے کاٹو انسان نہیں مرے گا, اوپر سے کاٹ دو انسان مر جائے گا. یہ دو برتن اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دی ہیں, ان دو برتنوں کو اللہ کی محبت پہ لانا ہے, اللہ کی محبت پہ جھکانا ہے. اور وہ یہ برتن ہے دماغ کا برتن, اور دوسرا برتن ہے دل کا برتن. دماغ کا برتن اور دل کا برتن, یہ اللہ جل شانہ کی محبت اور اطاعت پہ کیسے آ جائے, حتیٰ کہ ہمارا دماغ اللہ کے بارے میں اللہ کے احکامات کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. ہمارا دماغ کہ اللہ تو کیا ہوگا، تیری حیثیت یا اللہ تیرے احکامات کیسے ہوں گے، اور یا اللہ میں نے تجھے منہ دکھانا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سوچنا شروع کر دے احکامات الہی کے بارے میں، یا اللہ میں کس حکم کو پورا کرنا شروع کر دوں، اللہ میری نسلوں کا کیا بنے گا، اور یا اللہ جو نسلیں میری کی ساری پہلی نسلیں جو میری آبا و اجداد کی، اگر وہ تیری نافرمانی میں ان کی زندگی گزر گئی ہے، ان کی بخشش کا کیا بنے گا؟ میری بات کو غور فرمائیں آپ، اور میری طرف دیکھتے بھی رہیں، دیکھنے سے نیند نہیں آتی. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچیں. جب دل اللہ کو دیں گے پھر دل کے اندر جذبے اللہ والے آنا شروع ہو جائیں گے، سوچیں اللہ والے آنا شروع ہو جائیں گے، پھر دنیا کے جذبے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ 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 آہستہ. جب دنیا کے جذبے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے پھر اللہ پاک بغیر چاہت کے دنیا اس کو دینا شروع کر دے گا. اس کی چھوٹی سی مثال، ابھی صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں کہ جی میں نے فلاں وظیفہ پڑھا، زبان سے ذکر کرتے ہیں، زبان سے، دل سے نہیں کرتے، زبان سے ذکر کرتے ہیں، تو برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا ملنا شروع ہو جاتی ہے، کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں مشکل حل ہونا شروع ہو جاتی ہے، صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں. اور اگر یہ ذکر دل میں اتر جائے تو سوچو تو صرف کیا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے تو عرض کر رہا ہوں بار بار کہ آپ تھوڑا سا اللہ کا ذکر دل کے اندر اللہ کو بسانا شروع کر دیں، اللہ پاک تیری چاہتوں کو پورا کر دے گا، تجھے سوچے بغیر عطا کر دے گا، پھر تو ایسے سوچے گا اور مل جائے گا. دل کے اندر اللہ کو بسائیں گے، اور دل کے اندر رب ایسے نہیں ملتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس دل کو دل والی محفلوں میں بار بار لانا پڑے گا، دل والی مجالس میں بار بار آنا پڑے گا، دل والی محبت جہاں ملتی ہے، جہاں اللہ والی محبت ملتی ہے، اس پہ آنا پڑے گا، اس پہ طلب بے چینی ہو، اس پہ بے کلی بے قراری ہو، پھر بات بنے گی. ایسے نہیں ہوگا. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو بادشاہ نے فتوے کا کہا، ابن تیمیہ کو، انہوں نے کہا جی میں فتویٰ میں نہیں دیتا. یہ تو کیا کیا، بادشاہ نے قید کر دیا. 3 دن کے بعد نا بادشاہ کے پاس ایک طالب علم روتا روتا آیا، روتا روتا آیا، رو رہا تھا. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے قید کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. کوئی قید بھی کوئی مانگتا ہے؟ تو کیوں قید ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں استاد سے سبق پڑھتا تھا، 3 دن ہو گئے میں نے سبق نہیں پڑھا، چلو قید ہو جاؤں گا، قید کی صحبتیں تکلیفیں برداشت کروں گا، جو میرے دل میں اللہ والا نور مل رہا تھا وہ میری ذرا لائن کٹ گئی ہے، مجھے بے چینی اور بے قراری ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا حل میرے پاس یہی ہے کہ میں بھی جیل میں چلا جاؤں. تو مجھے جیل میں جانا قبول ہے، جیل میں جانا قبول ہے، لیکن استاد کی جدائی مجھے قبول نہیں ہے. جیل میں جانا قبول ہے. دیکھیں آپ ذرا میری اس بے ربط باتیں اور ٹوٹے پھوٹے جملے، اکثر یہ لفظ کہا کرتا ہوں، بے ربط باتیں اور ٹوٹے پھوٹے جملے، اگر ان پہ غور کریں نا تو میرے خیال میں بہت کچھ لوگ انہی باتوں سے لے کے جاتے ہیں، اگر غور کریں تو. اللہ کرے ان میں خلوص ہو، اخلاص ہو. بڑا مہنگا سودا ہے خلوص اور اخلاص کا. دل سوچنا شروع کر دے، دل کے اندر جذبے اٹھیں اور دماغ سوچے یا اللہ کیسے ہو جائے کہ پوری دنیا کے سارے عالم کے سارے انسان یا اللہ تیری محبت میں آ جائیں، تیری کملی والی کے سامنے جھک جائیں. اب یہ سوچے آنا شروع ہو جائے. کافر کو دیکھتے ہی ہمارے اندر کا جذبہ بدل جائے. یا اللہ کیا ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. کافر کو دیکھتے ہی ہمارے اندر کا جذبہ بدل جائے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ کیسے ہو کہ یا اللہ یہ کلمے والی زندگی پہ آ جائے اور جو ہے جہنم والی زندگی سے بچ جائے. کیسے ہو؟ کافر کو دیکھتے ہی ہمارا اندر کا جذبہ ایسے ہو جائے. آج تو ہماری اولاد کو دیکھتے ہمارا جذبہ ایسے نہیں ہوا. اوہو، یعنی اللہ والے علم سے ایسے دور ہوئے کہ اولاد کو دیکھ کے جذبہ نہیں آتا کہ یا اللہ کس طرح یہ اولاد ساری کی ساری میری تیرے کملی والے کی غلام بن جائے، میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اوڑھنے والی بن جائے اور ان کی غلام بن جائے، آج تو اولاد کے بارے میں جذبہ نہیں آتا. ہاں اولاد کے لیے یہ جذبہ ضرور آتا ہے، اولاد کے لیے یہ جذبہ ضرور آتا ہے کہ میری اولاد ساری کی ساری جو ہے، میری اولاد ساری کی ساری وہ دنیا کے اعتبار سے آگے نکل جائے. میں گیا اپنے ایک دوست کو حج پہ ملنے کے لیے، بڑی دور عمارت تھی ان کی، تو وہاں گیا نا تو کمرے میں ایک بابا جی بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. بابا جی نے جو اپنا تعارف کرایا وہ یہ کرایا کہ میری ایک بیٹی امریکہ میں فلاں، ایک بیٹا انگلینڈ میں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. دنیا کے سارے بڑے بڑے اونچے اونچے جو ہے تعلیم کوالیفیکیشن یہ سب کچھ بتائی. اس نے کہا جی ہم جو ہے ہمیں ہم بیٹا اور بیٹی نے سب نے ہمیں حج پہ بھیجا ہے. میں نے کہا آپ کتنے پریشان ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کی اہلیہ معذور ہیں، آپ معذور ہیں، کوئی بیٹا اور بیٹی آپ کے ساتھ حج پہ خدمت پہ نہیں لگا؟ کہنے لگا ان کے پاس وقت نہیں تھا. اور میں نے اگلی بات جو ان سے عرض کی، میں نے کہا کیا خیال ہے مرنے کے بعد ان کے لیے وقت ہوگا کہ وہ کچھ کل کلمہ نماز آپ کے لیے پڑھ کے بخش دیں؟ تو ایک ساتھ بیٹھا تھا کہنے لگے جی آتا ہوگا تو بخشیں گے. بات تو ٹھیک ہے، آتا ہوگا تو بخشیں گے. اللہ والے علم سے جب دور ہوئے، اللہ والے علم سے جب دور ہوئے تو پھر اپنی اولاد کا فکر کرنا بھی چھوڑ دیا. اپنی اولاد کا وہ جذبہ جو میں کہتا ہوں کافر کے لیے ہونے چاہیے، وہ جذبہ آج کافر تو کجا، ہمیں اپنی اولاد کے لیے پیدا نہیں ہوا. اپنے بیٹے، معصوم بیٹے کے لیے، عزیز ترین بیٹے کے لیے پیدا نہیں ہوا. یا اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے ایسی زندگی گزار کے چلا جائے گا، بس دنیا کو اوڑھنا بچھونا، کفر کا اوڑھنا بچھونا اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، بس ایسی میری زندگی اس بیٹے کی گزر جائے گی، میری بیٹی کی زندگی ایسی گزر جائے گی. نہیں نہیں، اس میرے بیٹے اور بیٹے کے پیچھے ایک ہستی ہیں اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنی بڑی ہستی ہیں، ان ہستی کی غلامی اس بیٹے کے ذمے ہے، ان اس ہستی کی غلامی اس اولاد کے ذمے ہے. یا اللہ کس طرح وہ بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ کام والے بن جائیں، اگر ایسے نہ ہوئے تو ناکام ہو جائیں گے. میرے مطابق دنیا کے مطابق کامیاب ہیں لیکن یہ ناکام ہے، ناکام ہے. یقین جانیے جو اہل بیت کا معاشرہ تھا، جو صحابہ کا معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر طلاقیں نہیں تھیں، ہزاروں میں ایک ہوتی تھیں. ارے خوبصورت معاشرے نے، ماڈرن معاشرے نے تجھے طلاقوں کی شرح بڑھا دی ہے. میرے پاس کہانیاں آتی ہیں، ان کہانیوں کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا حل صرف طلاق ہے، کوئی حل نہیں ہے. کیوں؟ بیوی یا شوہر ایسے اتنا آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہو چکی ہوتی ہے. پہلے دن سے وہ اینٹ غلط رکھی تھی. کہنے لگا بیٹی کی عمر ہو گئی شادی کے لیے، ماں بھی فکر مند ہوئی، باپ بھی فکر مند ہوا. اس نے کہا بیٹی نے اپنی کوالیفیکیشن، اپنی تعلیم مکمل کر لی، ماں بھی فکر مند ہوئی، باپ بھی فکر مند ہوا، لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ بیٹی کو اخلاق کا زیور دیا، ایمان کا زیور دیا، طلائی زیور دیے، چاندی سونے کے زیور دیے، اللہ کی محبت کملی والے کے عشق کے زیور نہیں دیے. اس بیٹی نے جا کے گھر میں آگ لگا دی. اخلاق کا زیور نہیں دیا، ایمان کا زیور نہیں دیا، کملی والے کے عشق اور محبت کا زیور نہیں دیا، اسے صحابہ والی زندگی نہیں دی، اسے اہل بیت والی حب نہیں دی، اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو ہے صبر نہیں دیا. کہ حضرت فاطمہ فرماتی تھی جھاڑو دیتے ہوئے اکثر جو ہے کپڑے میلے رہتے تھے، چک کرتے کرتے ہاتھوں میں جو نشان پڑ گئے تھے، اور مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پانی بھرتے بھرتے جو ہے گردن پہ اور جسم پہ سارے نشان پڑے ہوئے تھے مشکیزے کے، اور اس کے باوجود ان کے اندر 1% کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں تھی کہ ابا حضور آپ نے ایسے بندے کے ساتھ میری شادی کر دی ہے جس کے گھر کے اندر فاقے ہیں اور یہ جنت کے شہزادے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بےچارے بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور اتنے بھوکے پیاسے میرے آقا کملی والے نے ان کے منہ میں زبان مبارک دی اور انہوں نے اپنی زبان چوسی. اتنی بھوک اور پیاس. لیکن میرے آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت میں ان کو اخلاق کا زیور ملا تھا, صبر کا زیور ملا تھا, حلم کا زیور ملا تھا, برداشت کا زیور ملا تھا, درگزر کا زیور ملا تھا. اس اخلاق اور درگزر اور وہ زیور انہوں نے لیا تھا, وہ زیور بھی جہیز میں ساتھ دیا تھا. جہاں آقا کملی والے نے اپنی بیٹی کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھی وہ زیور پہلے دیا تھا. آج بیٹی کی عمر بڑی ہو گئی ہے, کیا بیٹی کو وہ زیور بھی ملا یا نہیں ملا؟ یہ بات ہے اصل سوچنے والی. یہ اس وقت ملے گا جب یہ دو برتن دماغ کے اور دل کے یہ اللہ کو دیں گے اور یہ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالیں گے. اور ایک بات کہہ دوں, اب یہ دل اور دماغ کے برتن اتنے بھر گئے ہیں دنیا کے لیے, اس میں بظاہر گنجائش نظر نہیں آ رہی, لیکن ہر چیز میں گنجائش ہوتی ہے. یہ سارا نظام لچک کا نظام ہے. دیوار میں گنجائش کیل کی نہیں ہوتی, لکڑی میں گنجائش کیل کی نہیں ہوتی, لیکن وہ گنجائش بنا لیتا ہے. آپ جو ہیں ہم سارے کے سارے اللہ والی محبت کے لیے اپنے آپ کو اللہ والے ماحول میں, یہ جو آپ تشریف لاتے ہیں ہفتے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹے کی ڈوز ملتی ہے, مجھے بھی آپ کو بھی یہ کچھ سبق ملتا ہے. اس سبق سے ہی مجھے خود لوگ بتاتے ہیں کہ گھروں کے گھر اجڑے آباد ہو رہے ہیں اور جو ہے ویران زندگیاں جو ہے شاداب ہو رہی ہیں. کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا رخ مل جاتا ہے اللہ پاک کی محبت کا, کملی والے کی عشق کا, صحابہ اور اہل بیت کے رخ کا, ان کی محبت کا رخ مل جاتا ہے. اپنی بیٹے کو, اپنے بیٹے کو, اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو سارے علوم دیں. میں نے کبھی علوم سے شکایت نہیں کی, کبھی بھی شکایت نہیں کی, کبھی بھی شکایت نہیں کی. ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, عرض کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں دے دیں, سب کچھ دے دیں, لیکن اخلاق کا زیور دیں, ایمان کا زیور دیں. روز بچوں کو یہ بتائیں, روز بچوں کو یہ سمجھائیں, ان کے لیے دعا کریں غائبانہ, ان کے لیے صدقہ کر کے دعا کریں, ان کے لیے اپنی نمازوں میں دعا کریں, ان کے لیے نمازوں کے بعد دعا کریں. وظائف پڑھ کے جس طرح روٹی روزی کے لیے دعا کرتے ہیں, وظائف پڑھ کے جس طرح دکان کاروبار کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں, اس طرح میرے دوستو اپنی نسلوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی, اپنے آپ کے لیے دعا کرنی پڑے گی. جیسے میں اکثر دعا کی ترتیب عرض کرتا ہوں, اللہ والو ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, ایسے ہاتھ ملا کے ایسے تصور کرو کہ یہ برتن ہے اور اس میں اپنے دل کو اٹھا کے رکھ دو اور دیکھو اور عرض کرو کہ الہی یہ سیاہ ہے, یا اللہ اس دل کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول کر لے. ایسے ہاتھ اٹھا کے, اور گھنٹوں نہیں ہو سکتی اگر طبیعت, منٹوں کچھ دیر کے لیے تصور یہ ہو کہ اب یہ دل میرے سینے میں نہیں, میرے دونوں ہاتھوں کے ایسے برتن میں ہے, دعا کی طرح جیسے ہو دونوں ہاتھ کے برتن بنائیں اس میں ہے, اور میں اللہ کی ذات کو پیش کر رہا ہوں, اور میرا اللہ جو ہے اس دل کو توجہ فرما رہے اور شفقت فرما رہے. بدبودار دل ہے, اس قابل نہیں ہے, لیکن کریم ہے, کریم ہے. اور پھر اللہ پاک سے عرض کریں, اللہ تیرے کریم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ تیرے بندوں پہ شفقت کرتے ہیں. لاشیں بدبودار ہوتی ہیں, ان کو غسل دیتے ہیں, اور ان کو غسل دینے کے بعد پھر ان کو دفن کر دیتے ہیں, ان کا پردہ ڈال دیتے ہیں ان پہ. اللہ یہ بدبودار دل ہے تو اس کو غسل دے دے, اپنی محبت کا, اپنے پیار کا, اپنی شفقت کا, اور اے اللہ اس کو صفائی کا غسل دے دے. اور غسل دینے کے بعد یا اللہ اس دل کے اوپر اب اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے, سدا تیری رحمت اس پہ برستی رہے, سدا تیری شفقت اس پہ برستی رہے, سدا تیری عطا اس پہ برستی رہے. میرے دوستو یہ محنت کریں, اپنے دل پہ محنت کریں, اور دل پہ محنت کرنے والے کچھ مل جاتے ہیں، دماغ پہ محنت نہیں کرتے، دماغ پہ محنت کریں، اپنے دل پہ اپنے دماغ پہ محنت کریں، اور ان سوچوں کو اپنی سوچیں بنائیں، ان سمجھوں کو اپنی سمجھیں بنائیں، اپنے دل پہ اپنے دماغ پہ محنت کریں۔ جب تک دل اور دماغ پہ محنت نہیں کریں گے، اللہ جل شانہ کا سچا تعلق اور اللہ پاک کی سچی محبت اور اپنی زندگی میں سچی برکت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں آپ کو سچی برکت دلانا چاہتا ہوں، اور سچی برکت ہوتی وہ ہے جو مل کے کبھی چھنتی نہیں، سچی برکت ہوتی وہ ہے جو مل کے کبھی چھنتی نہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب یہ حساس قیمتی برتن جو کریم نے عطا کیے ہیں، یہ کریم کو لوٹا دے۔ باپ ڈبا لایا مٹھائی کا، لڈو تھے سارے، بچے کو ایک لڈو دے دیا، ایک لڈو دے دیا اور باقی لڈا ڈبا چھپا دیا، اور آپ بیٹے سے مانگا کہ مجھے ایک لڈو دے دو بیٹا۔ اب بیٹا کہتا میں نہیں دیتا، حالانکہ وہ باپ تو سارا ڈبا اس کے لایا تھا۔ اگر بیٹا اس کو دے دیتا، باپ خوش ہو جاتا اور اس کو لوٹا دیتا، اور لوٹانے کے ساتھ ساتھ باقی ڈبا سارا بھی سارا اس کو لوٹا دیتا۔ اب میری بات پہ غور فرمائیں، اگر اللہ جل شانہ نے یہ دل دیا ہے، یہ دماغ دیا ہے، اور اتنی بڑی اس کے اندر صلاحیتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے ایک چیز بتائیں، اگر ہمارا دماغ بھی جانوروں والا دماغ اللہ بنا دیتا، جانور کا دماغ بھی تو دکھا ہے نا، اس کا بھیجا ہے نا، ہے اس کا دماغ ہے نا، برین اس کا ہے نا، تو اللہ ایسے بنا دیتا۔ پھر اللہ ایسے بنا بھی دیتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا دماغ ایسے ہو جاتا ہے جیسے جانوروں جیسا، اس کو ان دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، اور ہر چیز وہ نیگیٹو سوچتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں ایسے کیس آ جاتے ہیں۔ اللہ ایسے کر دیتا ہے مجھے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک اگر ایسے کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کریم کو، میری آپ سے درخواست ہے، اس کریم کو یہ دل لوٹا کے دیں کہ اللہ اس دل میں شوق، اس دل میں جذبے، اس دل میں سوچیں، اس دل میں عروج و زوال، اس دل کا مد و جذب، اس دل کی سوچیں اندر اور باہر کی، اس کے احساسات اب تک وہ تھے جو زمانے والے تھے، بزے اللہ آج کے بعد وہ ہوں گے جو تیرے کملی والے ہوں۔ سرور کونستم کی چاہت، اپنے دل کی چاہت میں نے بنا لی آج کے بعد، اور اے اللہ میری سوچیں آج تک وہ تھی جو دنیا کی سوچیں تھیں، مال کی سوچیں تھیں، چیزوں کی سوچیں تھیں، مرنے سے پہلے کے پہلے سارے نظام کی سوچیں تھیں۔ یا اللہ اب میں اپنی سوچوں کو بدل رہا ہوں، اب میں اپنی سوچوں کو بدل رہا ہوں کہ آج کے بعد میری سوچیں وہ ہوں گی جو تیری چاہت ہوگی، آج کے بعد میری سوچیں وہ ہوں گی، میرا کریم اللہ تو جو تو چاہے گا میں وہی سوچوں گا، اور اگر میری سوچیں بھٹک بھی جائیں گی میں پھر لوٹ کے تیری طرف آؤں گا کہ میرا ملجا اور ماوا تو ہے، میرا معالج تو ہے، میں سدا مریض ہوں تو سدا کریم ہے، میرا معالج تو ہے، میں تیری طرف لوٹ کے آؤں گا۔ میری سوچیں وہ ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، ابھی تو اپنے جسم کو ہم نے تھوڑا سا اللہ کی محبت کی طرف لائے ہیں، اپنی زبان سے ہلکا پھلکا ذکر شروع کیا ہے تو برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں برکت ہو گئی، فلاں مشکل چل گئی، فلاں پریشانی دور ہو گئی، فلاں مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی تو تھوڑا سا آئے ہو، زیادہ آ کے دیکھو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس دن مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ نے فلاں وظیفہ بتایا تھا، اس کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں، اتنی زیادہ، بتاتے بتاتے ان کا سانس پھول گیا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں دیکھی آپ نے، اس کی تو وہ کچھ دیکھی ہی نہیں آپ نے، اور جتنی دیکھی ہیں وہ آپ اتنی بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا وہ ایسے ہوگا کہ قیامت کے دن نا بندے کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، اب بھاگم بھاگ جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے کو ایسے دیکھے گا تو وہیں ٹکی ہو جائے گا، اور دیکھتا ہی رہے گا، دیکھتا ہی رہے گا، اچھا وہ سمجھے گا شاید یہ جنت ہے۔ اور میں 40 سال یا 70 سال تک اسی کو دیکھتے رہے گا دیکھتے رہے گا. وہ جنت کے غلام کہیں گے آقا چلیں, کرے کہاں, کرے جنت میں, کرے یہ نہیں ہے, کرے یہ تو ابھی دروازہ ہے. میں نے کہا تو ابھی جنت کے دروازے پہ پہنچا, جنت میں نہیں پہنچا. کلام الہی کی تو نے پوری تاخیر دیکھی نہیں تو یہ کیا خبر, کلام الہی کی تو نے پوری تاخیر دیکھی نہیں. اللہ کتنا بڑا ہے, اس کی عطا کتنی ہوگی, سوچو ذرا گمان سے دیکھو. عامر کی عظمت سے عمر میں عظمت پیدا ہوتی ہے. یہ لفظ سوچنا, میں ایک لفظ کیا گیا ہوں. عامر کی عظمت سے عمر میں عظمت پیدا ہوتی ہے. عامر, عامر ہمارے دنیا کے ناموں میں عامر کہتے ہیں ڈکٹیٹر کو, ڈکٹیٹر اس کو عامر کہتے ہیں. اصل میں عامر کا مفہوم وسیع ہے کہ عامر ساری کائنات پہ حکومت کرنے والا وہ اللہ ہے. اگر عامر کی عظمت ہوگی تو عمر میں عظمت ہوگی. عامر کی عظمت ہوگی نا, کیوں بھائی, عامر کی عظمت ہوگی تو کیا ہوگا, عمر میں عظمت ہوگی. کیوں کہتے ہیں کہ اپنے رہبر سے, اپنے مرشد سے, عشق سے بڑھ کے جو ہے وہ محبت کرے. جب محبت ہوگی, محبت کے اندر پھر عظمت پیدا ہوگی, پھر وہ جو حکم دے دے گا پھر اس کا ماننا ایسے ہوگا کہ سعادت. اگر عظمت نہیں ہوگی تو حکم دے گا ایسے ماننا جیسے کہ زہر کڑوا پن. اللہ جل شانہ کا جب تعارف ہوگا, یہ جو فقیر ہے نا, یہ کریم کا اللہ, کریم اللہ کا تعارف کرواتے ہیں, کریم اللہ کا تعارف کرواتے ہیں. جب اللہ جل شانہ کا تعارف ہوگا تو جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی, عظمت دل میں ہوگی تو اللہ کے امر کی عظمت ہوگی. جو اللہ نے حکم دے دیا نا تو اس کی بھی عظمت ہوگی. عامر کی عظمت سے امر کے امر میں عظمت پیدا ہوتی ہے کہ امر میں پھر جو ہے امر کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. اصل میں اللہ کا تعارف نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے اللہ جل شانہ کے عوامر کے اندر عظمت نہیں ہے. اللہ کی عظمت تعارف سے پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ کسی اللہ والے کے بارے میں اس نے کہ جی میں نے تو ان کی بڑی کرامات دیکھی ہیں, فلاں دیکھا. اچھا اس نے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو ان کو ایسے عام سا بندہ سمجھتا رہا. میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا 1984 میں, ان سے بیعت ہوا تو کسی اللہ والے کی ترغیب پہ اللہ کی طرف سے رجوع تھا. میرا مقدر مقصوم وہاں لکھا ہوا تھا, رزق روحانی. جس طرح رزق جسمانی مقصوم ہوتا ہے, جس رزق جسمانی مقصوم ہوتا ہے اس طرح رزق روحانی بھی مقصوم ہوتا ہے. رزق روحانی کیا ہوتا ہے, مقصوم ہوتا ہے. پھر اگلی بات بھی سنتے جاؤ, فکرہ مکمل تب ہوگا, یہ ضمناً آیا ہے. جس طرح رزق جسمانی قطردانی کے بعد اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں, اگر بے قدری جائے اللہ محروم کر دیتے ہیں. سونے والے بھی جاگ جائیں, بات سن لیں. جس طرح رزق جسمانی جو ہے اس کی قطردانی ہو تو اللہ پاک اس رزق کو بڑھا دیتے ہیں, اور اگر بے قدری کرے تو اللہ اس رزق سے محروم کر دیتے ہیں. اس طرح رزق روحانی بھی ایسی ہے, اگر انسان قدر کرے تو اللہ پاک رزق روحانی بڑھا دیتے ہیں, اور انسان اگر رزق روحانی جہاں سے مل رہا ہے, جو مل رہا ہے, اس کی بے قدری کرے تو اللہ اس رزق سے محروم کر دیتے ہیں. تو میں حضرت سے بیعت ہوا تو بہت عرصہ مجھے ان کی عظمت کے بارے میں پتہ ہی نہ چلا. پھر میں نے پوچھا, میں نے کہا موتی جو ہے وہ جتنا قیمتی ہوتا ہے وہ تو گہرائی میں ہوتا ہے, تو ڈوبائی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. تو پھر میرا, میں نے ان سے اپنے تعلق کو اور قریب کیا. تو وہ حجویری شہزادے تھے. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کی عظمت تو عجیب و غریب ہے, ان کی زہر کی سادگی کے دھوکے میں نہ آنا. تو میں نے اپنے آپ سے عرض کیا کہ زہری جو کچھ دیکھ رہا وہ نہیں, انہوں نے تو اپنے کمال کو ایسے چھپایا ہوا ہے جیسے کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. وہ تو تجھے ڈوبنا پڑے گا, اور ڈوب کے وہ کمال حاصل کرنا پڑے گا. تو اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے, بعد میں پھر واپس لوٹتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ ابھی تو نے اس ذکر کے تھوڑے سے فائدے دیکھے ہیں, تجھے پتہ نہیں اس کے کمالات کتنے ہیں. جیسے اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے ابھی پچھلی جمعرات کو, میں نے کچھ اندرون سے جانا تھا تو 12.5 سال پہلے وہاں گیا تھا. آپ جیسے محبت کرنے والے ہیں, تعلق ہے ان سے روحانی, ان کا اصرار تھا کہ ہمارے پاس آئیں اور وہاں پھر اب آپ کے ساتھ جانا ہوا. تو ٹرین لیٹ تھی تو میں مغرب اپنا درس کے بعد بیٹھ گیا. پچھلے جمعرات کو بھی درس تھا, اب آپ کو علم نہیں تھا. تو بہت سے احباب نے مجھے بتایا, میں نے پوچھا, میں نے ایسے پوچھا, کبھی کبھی بیٹھ جاتا ہوں میں درس کے بعد دعا کے بعد تو بہت نفع ہوتا ہے, پوچھا ہاں بھائی اپنے تجربے بتائیں. تو ایک صاحب نے بتایا یہیں بیٹھے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہیں, تو کہنے لگے کہ اب آپ بہت سے بیٹھے تھے سن رہے تھے کہ مجھے رسک میں بہت پریشانی تھی, مشکلات تھیں بہت زیادہ, معاشی مشکلات تھیں. 7-8 مہینے پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے سورۃ کوثر کا عمل بتایا تھا. اب عالم یہ ہوتا ہے کہ 40-50 ہزار میرے پاس ہوتے ہیں, 40-50 ہزار ہوتے ہیں. ایک اور صاحب بیٹھے تھے, ابھی ان کی شادی قریب قریب ہوئی, کہنے لگے ہم بارات میں بلائے اتنے آدمی تھے, اتنے زیادہ آ گئے, پتنی 120-130 کتنے زیادہ آ گئے بتا رہے تھے. ہم نے کھانے پہ سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دی, وہ کھانا سب کو پورا ہو گیا اور بچ گیا. اور پھر کہنے لگے کہ 2 کلو گوشت تھا, غالباً 2 کلو بتایا تھا, 2 کلو گوشت تھا اور 20 آدمی نے کھایا, 12 آدمیوں نے, اور کھانے والی بھی لاہوری ہوں, فی کس 2 کلو جن میں ہو, فی کس والے 17 آدمی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی آپ کو اونٹ کا گوشت کھلاتا ہوں مکہ مکرمہ میں, کہ بسم اللہ کھائیں گے, اونٹ کا گوشت اور زیتون کے تیل میں پکا ہوا ہو, قربانی کا بھی گوشت. تو میں روٹی نہیں کھائی, صرف گوشت کھایا تھا. تو مجھے پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا, میں نے کہا آج تو طارق لاہوری والا کام کر رہا ہے. میں نے کہا یہ گوشت وہ ہے جس میں نہ کولیسٹرول ہے, نہ یوریا ہے, نہ یورک ایسڈ ہے, اونٹ کے گوشت میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو 2 کلو گوشت ہو اور 17 آدمی ہوں کھانے والے, تو وہ اور لاہوری ہوں ماشاء اللہ, لاہور کی سڑکوں میں کوئی بچتا ہی نہیں. کیونکہ نام ہے نا لاہور, نام ہی ایسا رکھ لیا پہلے دن سے, نام ہی ایسا رکھ لیا, کیا کریں. وہ کہتے ہیں بچ گیا اور صبح بھی کھایا, 2 کلو گوشت بچ گیا اور سب نے جی بھر کے کھایا. یہ سورۃ کوثر کی برکت ہے, ہم نے سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی. ایک باورچی نے مجھے کہا, اس نے کہا جی آپ کو بارات جتنی زیادہ آ جائے آپ مجھے بتا دیجئے گا. وہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کے ایک جو ہے دیہات کے بڑے ذمہ دار تھے, ان کے دوست تھے. تو ابا جی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک باورچی دیا انہیں, بڑا کاریگر ماہر باورچی تھا شہر کا, ہمارے شہر میں رہتا تھا. تو اس نے دیا, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بس ہمارا گور ہے اپنا, تمہارا گور حکمت کا, ہمارا اپنا گور ہے. کچھ عرصے کے بعد اس نے بتایا جی اگر بارات زیادہ آ جائے تو میں سالن میں مرچی جال ڈال دیتا ہوں. اس کے بعد یہ گور تھا نا, اور چاولوں میں میٹھا زیادہ ڈال دیتا ہوں, زردے پلاؤ میں, زردے میں جو بناتا ہوں اس میں میٹھا زیادہ. اب میرا کوئی کسی مائی کا لال کھا کے دکھایا مجھے, اور اس میں مرچی جال ڈال دیتا ہوں. تو باقی بھی مرچے جتنی زیادہ ڈالے گا وہ تو زہر ہے, زیادہ سے زیادہ کھانے والا بھی نہیں کھا سکے گا, وہ توکل پہ کھائے گا اور کھانا پورا ہو جائے گا. یہ دنیا کے اسباب کے گر ہیں, ایک غیبی نظام ہے اللہ جل شانہ کا, وہ برکت کا نظام ہے. میں نے بڑی ڈائریکٹریاں تلاش کی, بڑی ڈائریکٹریاں تلاش کی, بہت زیادہ, کہ کہیں برکت کا کوئی مجھے مفہوم مل جائے. انگلش کی کسی ڈائریکٹری میں برکت کا کوئی مفہوم نہیں ہے. برکت کثرت کے معنوں میں آتی ہے, برکت جو اللہ والا برکت ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ والی جو برکت ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں. تو وہ کہنے لگے جی کہ ایک اور صاحب بیٹھے تھے اسی محفل میں پچھلے جمعرات کو, وہ کہنے لگے جی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, شادی تھی اور پھر میں نے انہیں ایک چیز بتائی, آپ کو ہی بتا دوں. میں نے کہا بھائی جو تنخواہ آئے نا, جو تنخواہ آئے یا جو روز کی آمدنی ہے دکان کی, زمین کی, مکان کی, جو بھی ہے, یا سالانہ آمدنی ہے, جو بھی ہے, اس کو سامنے رکھ کے نا 129 دفعہ سورۃ کوثر مع تسمیہ پڑھ لیا کریں. 129 دفعہ سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اسی وقت بیٹھ کے پڑھ لیا, اس پہ دم کر دیا کریں اور اس میں سے خرچ کریں. جب ڈالیں تو سورۃ کوثر ایک دفعہ پڑھ لیں, جب نکالیں سورۃ کوثر پڑھ لیں. ایک دفعہ پڑھنے میں ڈالنے میں میرے خیال میں نوٹ نکالتے نکالتے بندہ ایک سورۃ کوثر پڑھ لیتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کبھی کم نہیں ہوں گے پیسے, کبھی رسک کم ہوگا ہی نہیں, کبھی بے برکتی ہوگی ہی نہیں, کبھی کم نہیں ہوں گے. کبھی کم ہوں گے ہی نہیں پیسے, رسک, نعمتیں, وسعتیں, اللہ پاک جل شانہ کی عطائیں کبھی کم ہوں گے ہی نہیں. کر لو تجربہ. ابھی تو سورۃ کوثر کو زبان سے پڑھا ہے, بات پھر وہی آ گئی. ابھی اس کو دل نہیں دیا, ورنہ اس کے پہلے اس کی پہلی آیت پہ ذرا غور کرو, انا آتینا. اوہو میرے حبیب, اللہ اکبر, میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دی. تفسیریں اٹھاؤ, کتابیں اٹھاؤ کہ کوثر کا مفہوم کیا ہے. ساری کائنات کے خزانے, ثمرا, پھل, ساری کائنات کا مال, دولت, چیزیں, نعمتیں, راحتیں, رحمتیں, برکتیں, یہ ایک طرف جمع ہو جائے جو میرے حبیب کو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا, یہ ذرہ ہے وہ سمندر ہے. کوثر, کوثر, یہ کوثر ہے, یہ کوثر ہے. کچھ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا منہ سے خون آیا, میں نے وضو نیا کروں گا. اور خود صاحب قرآن کا تعارف آ جائے, اللہ جل شانہ ہوگا. یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایسے دعا کے لیے, یا اللہ اپنی ذات عالی کی معرفت عطا فرما, معرفت سے مراد اپنا تعارف عطا فرما. تو ہے کتنی عظیم ذات, میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں. یعنی ابھی یہ میں نے سورۃ کوثر کا تعارف آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کیا, جہاں فائدہ بھی ہوا آپ کو, وہاں اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ ایک سورۃ کوثر کا یہ تعارف ہے کہ اس کا میں نے ایک چھوٹا سا فائدہ بتایا آپ کی خدمت میں, جو اللہ جل شانہ نے اس اپنے کلام کی کے اندر بحثیت برکت رکھ دی ہے, اپنے حبیب سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن میں وہ تاثیر رکھ دی ہے. اور یہ ایک وہ چیز ہے, کیا خیال ہے, سارے قرآن کا تعارف مل جائے اور خود اللہ کا تعارف مل جائے اور اس کے حبیب کا تعارف مل جائے, تو بتاؤ انسان کو عطائیں کیا ہوں گی, برکتیں کیا ہوں گی. اور پھر میں نے یہ غلط تو نہیں عرض کیا کہ یہ دنیا اللہ پاک دنیا میں جنت کے مزے عطا فرمائے گا, پھر میں نے غلط تو نہیں عرض کیا نا. اور اس سے بڑا ایک اور فائدہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیں, جیسے میری جیب میں بھی ہے کپڑے کی تھیلی, اور اس میں پیسے ڈالیں, اس میں پیسے ڈالیں, اور پھر روزانہ اس کے اوپر 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیں. یہ دیکھ, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, فال آف فال سے روزانہ 129 دفعہ اول اختر 3 دفعہ درود شریف, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ساتھ ہما تسمیہ, 129 سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دیں, پھر دیکھیں کیا ملتا ہے, رزق کتنا ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے اور اس میں برکت کہاں سے آتی ہے، اس میں تاثیر کیسے ملتی ہے، اصل میں ہم نے نا اللہ والے نور کا ابھی اللہ والے علم اور اللہ والے نور کی معرفت نہیں سیکھی، تعارف ہی نہیں اللہ کا. عامر کی عظمت سے امر میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اگر عامر کی عظمت ہوگی تو اس کے امر میں بھی عظمت ہوگی. یہ قرآن امر ہے، اس کے احکامات ہیں سارے، سارا قرآن اور سارے حدیث اور ساری اس کی تعلیمات، میرے اللہ جل شانہ کے احکامات جسے تعلیمات کہتے ہیں، ساری کی ساری عظمت ہے اس میں. عظمت اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کی شان کتنی ہے، اللہ کتنا عطا فرماتے ہیں اور اللہ سے کتنا لینا چاہیے. یہ اس وقت آئے گی جب اللہ کا تعارف ہوگا، اور اللہ کا تعارف ہوگا ایسی مجالس میں بیٹھے جس میں آپ آئے بیٹھے. اللہ جل شانہ کا اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہوگا ایسی مجالس میں آ کے آئے گا. آج آئے ہیں آپ تو کچھ نہ کچھ تعارف تو ہوا ہوگا نا، اور اس بات کا بھی پتہ چلا ہوگا کہ ابھی ہم نے سورۃ الکوثر قرآن کو زبان سے پڑھا ہے، اس کی یہ تاثیر شروع ہو گئی. اگر اس کو دل میں جگہ دے دے قرآن کو اور صاحب قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اللہ کو اگر دل میں جگہ دے دیں تو بتاؤ اس کی کیا تاثیر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی. میں آج بیٹھا ایسے سوچ رہا تھا، میرے دل میں آیا کہ میں یہ کام شروع کروں. میری حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک عمل دیا تھا کہ بھئی یہ تھیلی پہ جو ہے نا پڑھ کے تو کسی کو دے دیا کر، چند لوگوں کو دیا. تو میں نے کہا بھئی میں ایسے کپڑے کی تھیلیاں کسی کو کہوں وہ سیدھے اور جتنی کی آئے اتنے کی ہم بیچ دیں، اور وہ جو ہے میں ان سے کہہ دوں اب آپ کو جو آتے ہیں مشکلات میں، جن کو رزق کی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کہ بھئی یہ تھیلی لے لو، پیسے اس میں ڈالا کرو اور سنت سمجھ کے لو نا تھیلی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں گٹھلیاں رکھتے تھے اور تسبیح بھی تھی ان کے پاس، اور صحابہ کرام اہل بیت اولیاء کرام کی زندگیوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے پاس ایسی تھیلی ہوتی تھی اور اس میں وہ درہم اور دینار رکھتے تھے، رقم رکھتے تھے. تو ایسی دل میں آئی، میں نے کہا بھئی تھیلی ایسی سلوا لیں بہت ساری اور وہاں دفتر میں پڑی ہوں، اور جس کو ضرورت ہو اس کو میں اللہ کے کلام سے جو شیخ نے عطا فرمایا تھا دم کر دوں، اور بس یہ راز کروں کہ بھی اس میں اپنے پیسے رکھو اور 129 دفعہ صبح روزانہ جو ہے وہ 129 دفعہ، زیادہ تاثیر چاہیے تو صبح شام، ورنہ دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ اس میں سورۃ کوثر پڑھ لیا. میں کوشش کروں گا کہیں سے تھیلی سلوا لوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے تو سارے انشاءاللہ زور زور سے کہہ رہے ہیں، لگتے ہیں سارے شیخ اکٹھے ہو گئے ہیں، یارائی اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کے لیے تو سارے زور زور سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ابھی اپنی جیب کی نکال کے ہمیں دے دے دو، آپ کو کیوں دوں، میں نے گھاٹے کا سودا کرنا. جس نے میری حضرت کے ہاتھ لگے ہوئے آپ کو کیوں دوں میں. تو بھائی آج کے بعد یہ دو برتن جو ہے نا، دل والا برتن اور دماغ والا، یہ دو برتن اللہ کو دینے ہیں اور اس میں اللہ کو بسانا ہے. اندر سے اٹھنے والے جذبے، اندر سے اٹھنے والی سوچیں، اندر سے اٹھنے والی چاہتیں اور اندر سے اٹھنے والی خواہشیں اللہ کے تابع کر دیں تو سمجھ لیں یہ دو برتن اللہ کو دے دیے. اگر اللہ اس کے حبیب سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں تو یہ دو برتن پھر اسی کے ہیں، اگر تابع نہیں کی تو کچھ کمی، کچھ کمی کمی ہے، سچی بات ہے. تو پھر اگر وہ کہہ دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے واقعہ سنایا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ تو خنزیر ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بس وہ وہ بابا جی تھے ان پڑھ سے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے، وہ اپنے شیخ کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ کہنے کہ مجھے انہوں نے خنزیر غصے میں آتے تھے تو کہتے تھے، تو مجھے کہنے لگے بعد میں سمجھ آئی وہ سچ کہتے تھے، وہ کسی کو اندھا کہتے تھے تو وہ سچ کہتے تھے، وہ کہنے لگے کسی کو پاگل کہتے تھے، بولے وہ سچ کہتے تھے، پاگل حرکتیں ایسی الٹ سیدھی کرتا ہے جس میں عقل کا ذرا ہی نہیں ہوتا، اور عقل مند وہ ہے جو اللہ اس کے حبیب کی مانے، وہ عقل مند ہے ہی، عقل مند ہے ہی. تو چونکہ مریض نہیں ہے نا، اس لیے اگر کوئی بات کسی کو یہ کہہ دی جائے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے، مریض نہیں ہے نا. جیسے میں اگر کسی کو کہہ دوں کہ تجھے تو فلاں تکلیف ہے، یا ٹیسٹوں میں سامنے ثابت ہو جائے فلاں تکلیف ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ ہو بڑی مشکل سے پتہ چلا اور فلاں ڈاکٹر نے بتایا، اب تک کوئی بیماری کہنے جی بوجھ بھی نہیں سکیا کوئی، اب تک کوئی پہچان ہی نہیں سکیا میری بیماری، اس نے پہچانا میری بیماری کو. اگر کوئی روحانی بیماری کی نشاندہی کر دے تو پھر اللہ اکبر، پھر غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اوہو اگر یہ بیماری میری موت میں قبر میں میرے ساتھ گئی تو کیا بنے گا، موت میں اور قبر میں میرے ساتھ گئی تو میرا کیا بنے گا. اور یہ وہ سوچے گا، اور یہ وہ سوچے گا جس کے اندر موت کا یقین ہوگا، اللہ کا دھیان ہوگا، اور اللہ کی ذات عالی سے جڑنے کا تعلق اور تعارف ہوگا، یہ وہ سوچے گا. تو آج کے بعد یہ دو برتن اللہ کو دینے ہیں، پکی بات ہے. تھک گئے ہیں، نیچے فرش ٹھنڈا ہے، زمین دریاں آپ کے لیے ڈبل بچھائی ہیں. اللہ پاک جزائے خیر دے، ہمارے میاں صاحب بیچارے صبح سے لگے ہوئے ہیں، ڈبل دریاں بچھائی ہیں اور آپ کے لیے ترپالے لگائی ہیں کہ ہوا جو ہے آپ کو ٹھنڈک کا احساس نہ ہو. اعمال کے نفو سے اپنے گھروں کو مزین کریں اور ہم اعمال کے حریص بن جائیں. مال کے حریص ہیں، اعمال کے حریص نہیں. دیکھ سسٹم تو ہمارے پاس ہے نہیں، ابھی دیگیں پکیں گی پھر یہ ہوگا پھر وہ، سسٹم تو ہے نہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کہنے پیر تو تھی سکے پکے ہو بڑا مزہ بڑا آتا. نہیں سمجھے، میں ایک چھوٹے سے فکر میں بڑا لفظ کہہ گیا ہوں، کہنے پیر تو تھی سکے پکے ہو بڑا مزہ بڑا آتا. یعنی کھلاتے پلاتے کچھ ہے ہی نہیں، اور زیادہ لکھ بھی نہیں کراتے، اور زیادہ لیکن مزہ بڑا آتا ہے. پتہ نہیں کیوں اللہ ہی ڈال دیتا ہے، اپنے نام کی برکت سے اللہ ہی ڈال دیتا ہے، اپنے نام کی برکت سے. اوہ اس لیے میرے دوستو، اللہ پاک کے ذات عالی کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ کے نام کا نور حاصل کریں، اللہ کے نام کی برکت حاصل کریں، اور اللہ کے نام کے اندر اپنے آپ کو ڈوبنا سکھائیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت کا عادی بنائیں، اپنی سوچوں کو اللہ کے تعارف اور تعلق کا عادی بنائیں. جب بنائیں گے پھر اپنی اولاد پہ بھی نظر جب جائے گی تو ترس آئے گا، پھر کافر پہ بھی نظر جائے گی تو ترس آئے گا. آج نہ کافر پہ ترس ہے نہ اولاد پہ ترس ہے، اس کی روٹی کا ترس ہے، اس کے خاکوں کا ترس ہے. قیامت کے دن کی جہنم کی پکار کے 70,000 سال جہنمی پکارتا رہے گا، خود فرشتوں کو ترس نہیں آئے گا، جہنم کے فرشتے اللہ پہرے بنا دے گا، ان کو آواز ہی نہیں آئے گی. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ جہنم کے فرشتے پہرے بنا دے گا، ان کو آواز ہی نہیں آئے گی، اور بے ترس بنا دے گا، ان کو ترس ہی نہیں آئے گا. تو اولاد کا یہ غم اگر آ جائے اور پورے عالم کا غم آ جائے تو پھر اس کے دل کی دنیا سمجھ لو کچھ بدلی ہے، اس کے دل کے اندر کوئی غم آیا ہے، فکر آیا ہے. اگر نہیں آیا تو اس کا دل کوئی نہیں بدلا، زمین بدلی زمان بدلے مکی بدلا مکہ بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ اعمال کے نفے، اعمال کے نفے، اللہ کی ذات عالی کا تعارف دل کو سنائیں، دل کو سمجھائیں، یہ ہماری بات کا نچوڑ ہے. تو اب بیٹھ کے ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو اعمال کے نفے ہیں اور یہ دل کا تعارف اور تعلق ہے، یہ تیری ذات تک پہنچنے میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ میری بات کو غور سے سمجھے. یہ دعا ہے، یہ ذکر جو ہے نا، آپ حضرات میں سے بے شمار لوگ کہتے ہیں جی ہم جمعرات کے درس میں آتے ہیں اور دعا میں شامل ہوتے ہیں اور ہماری مشکلیں ٹل جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ جل شانہ کا نام ہے، اس کی وجہ اللہ پاک کی ذات عالی کا تعارف ہے جو ابھی زبانوں پہ آیا ہے. غور سے سمجھیں، کہاں آیا ہے؟ صرف زبانوں پہ آیا ہے، اور یہ زبانوں کے بول ہی ہمیشہ دل میں اترا کرتے ہیں. زبانوں کا بول ہی ہمیشہ کہنے لگے جی، اس نے کہا میں نہیں مانتا، کہ میں بتاؤں کہاں کی خبر ہے؟ کہ بتا، کہ بی بی سی لندن کی خبر ہے. کہ پھر ماننی پڑے گی، اس کے باپ نے بھی بی بی سی لندن کو جا کر دیکھا ہی نہیں. بول سنتے 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 اس کے من کے اندر یقین آ گیا ہے کہ یہ خبر اگر بی بی سی لندن کی ہے تو یہ سچی ہوگی. سننے سے آیا ہے نا، ابھی تو اس نے دیکھا ہی نہیں. ان کا دفتر کہاں ہے؟ ان کا نظام کیا؟ کچھ نہیں دیکھا. تو اس لیے بولتے دیکھتے سنتے، یہ بولنے دیکھنے سننے کی جو مجالس اللہ نے دی ہیں نا، ان سے محروم نہ رہا کریں. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمارے اکثر دوست سالہ سال سے آ رہے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کے لیے فکر مند نہیں ہیں. اکثر دوست سالہ سال سے بڑے اہتمام سے آتے ہیں، پہلے آتے ہیں آخر میں جاتے ہیں. بلکہ میرے بعض دوست ایسے ہیں کہ میں جب تک بیٹھا رہتا ہوں یہ نماز کے بعد، جیسے پچھلے جو ہے جمعرات کو بیٹھا تھا تو آباب سے میں نے پوچھا تو بہت آباب کہنے لگے کہ بڑا نفع ہوا، ایسے آپ پوچھا کریں. آتے ہیں لیکن اپنے گھر کی خواتین کے لیے فکر مند نہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ کا آنا مبارک ہے، لیکن وہ جو اللہ کی بندیاں ہیں ان کا احساس، ان کا غم، ان کا فکر بھی میرے آپ کے ذمے ہے، اس کا بھی فکر کریں اور اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. اور دیکھیں اپنی دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں سارے عالم کو یاد رکھا کریں، اپنی ذات کو بھی رکھا کریں. اپنی دعاؤں میں پاکستان کے سارے عوام، امت کے سارے عوام، اربوں انسانوں کو یاد رکھا کریں. اور اپنی دعاؤں کے اندر ان حکمرانوں کو بھی یاد رکھا کریں. یہ حکمران بڑے مظلوم ہوتے ہیں. آپ کہیں گے آپ ظالم کہہ رہے ہیں، میں مظلوم کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے. اگر ان کے اندر آخرت کا احساس آ جائے، اللہ کی ذات عالی کا تعلق اور تعارف آ جائے، تو سمجھ لو یہ حکمران ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ان کی آخرت بہتر کر دے تو، ان کی آخرت بہتر کر دے. اچھا، آخرت بہتر کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے جیوں میں ایمان اعمال کی زندگی، اللہ کی محبت کملی والے کا نور آ گیا تو آخرت بہتر ہو گئی. یعنی اس لفظ کے پیچھے یہ حقیقت ہے. تو ہماری امت کے ہر طبقے کے بارے میں، عالم کے ہر طبقے کے بارے میں ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو. کوئی بھی طبقہ ہے اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. یہ سبق میں آپ کو اکثر یاد دہانی کے طور پر کبھی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر عالم امت کے ہر طبقے کے بارے میں ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو. ہوگا نا، دعا کریں گے نا.
اللہ صلی علی محمد عبدك ورسولك، وصلی علی المؤمنین والمسلمین والمسلمات. اللهم صلی علی محمد عبدك ورسولك، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله الحليم الكريم يا حليم يا عليم يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو کامل ہدایت عطا فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، سارے انسانوں کی مغفرت فرما، جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو اپنی ذات عالی کا تعلق اور تعارف عطا فرما، اے اللہ اپنے اوامر کی عظمت عطا فرما، اپنی ذات عالی کی عظمت عطا فرما، اے اللہ اپنی خاص عظمت ہمارے دلوں کے اندر متعین فرما، اے اللہ ان ہمارے دلوں کے اندر اپنی خاص عظمت کو کھول دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی شان اور اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنے تعارف کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت سے محروم نہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، عفو کے فیصلے فرما، راحت و رحمت کے فیصلے فرما، کرم اور فضل کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہماری نمازوں کے اندر جان عطا فرما، ہماری دعاؤں کے اندر توجہ عطا فرما، اے اللہ ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، یا اللہ موت کو آسان فرما، اے اللہ قبر کو آسان فرما، قبر کو نورانی بنا دے، اے اللہ موت کو پرسرور بنا دے، کلمے والی موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ کسی کے اگر حق دینے ہیں تو مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی کے حق سے بچا، اپنی ذات کے حق سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق سے بچا، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سچی کملی والی کی محبت عطا فرما، اور صحابہ آہ بیت کی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحابہ آہ بیت اولیاء کرام کا سچا غلام بنا دے، ان کی زندگی کی سچی اتباع عطا فرما دے، یا اللہ ان کی چاہتوں کو اپنی چاہتیں بنانے والا بنا، یا اللہ ان کی ناپسندیدگی کو اپنی ناپسند بنانے والا بنا، یا اللہ ہمارے دل کی دنیا کھول دے، ہمارے من کی دنیا کھول دے، ہماری سوچوں کی دنیا کھول دے، یا اللہ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری سوچوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہماری سوچیں تیری محبوب بن جائیں، یا اللہ ہمارے دماغ کو وہ سوچا جو تو چاہے، اور ہمارے دل کے جذبے وہ ہوں جو تو چاہے، ہماری خواہشیں تیری ذات کے تابع ہو جائیں، ہماری سمجھیں تیری ذات کے تابع ہو جائیں، ہماری چاہتیں تیری ذات کی تابع ہو جائیں، اور اے اللہ ہماری لذتیں تیری ذات کی تابع ہو جائیں، یا اللہ وہ لذتیں عطا فرما، وہ چاہتیں عطا فرما جس سے تو راضی، تیرا حبیب راضی، یا اللہ وہ لذتیں چاہتیں عطا فرما جس سے تو راضی، تیرا حبیب راضی، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے ماں سوا سے بچا لے، یا اللہ اپنے ذات عالی کا سچا تعلق عطا فرما، ہماری نسلوں میں عطا فرما، پورے عالم میں عطا فرما، آمد عالم کے سارے کافروں کو عطا فرما، سارے غیر مسلموں کو عطا فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی محبت میں ہمیں لے لے، اپنے تعلق میں ہمیں لے لے، اپنے تعارف میں ہمیں لے لے، اپنے حبیب کا سچا غلام بنا لے، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا لے، تو راضی ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا، اگر تو راضی نہ ہوا، ہم سارے سارا جہان ہم سے راضی ہو گیا لیکن ہمارا کام نہ بنے گا، اے اللہ ہمارا کام بنا دے، ہمیں اپنی محبت میں لے لے، ہمیں اپنے تعلق میں لے لے، ہمیں اپنے تعارف میں لے لے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے حال پہ کرم فرما دے، یا اللہ تو کریم ہے اور کریم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، کریم کہتے اسے ہیں جس کے پاس ظالم جب اس کی گرفت میں آ جائے، نافرمان اس کی گرفت میں آ جائے اور کہے جا تجھے معاف کیا، اور بلکہ معافی کے بعد احسان بھی کر دے، کریم تو اسے کہتے ہیں۔ اے کریم اللہ، کریم اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہمارے حال پہ فضل کرما، ہماری بگڑی بنا دے، پریشان زندگی میں راحت عطا فرما، پریشان زندگی میں راحت عطا فرما، پریشان زندگی میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو خوشیوں اور خیروں کا ذریعہ بنا، راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا، کرم اور فضل کا ذریعہ بنا۔ دکھی سارے آئے ہیں، ان کے دکھ دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے غم ٹال دے، ان کے اللہ زندگیوں میں سرور عطا فرما اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ قرضداروں کے قرضوں کی خلاصی کا غیب سے انتظام فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے دروں کو در عطا فرما، بے آسراؤں کو آسرا عطا فرما، جن کے مقدمات ہیں غیب سے خلاصی عطا فرما، جو جیلوں میں ہیں ان کو یا اللہ معاف بھی فرما اور ان کو یا اللہ خلاصی عطا فرما، ہسپتالوں کو یا اللہ معاف بھی فرما اور خلاصی بھی عطا فرما۔ یا کریم اللہ، شفاؤں کی بارش فرما، عافیتوں کی بارش فرما، راحتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ عذاب کی بارش ختم فرما، اے اللہ عذاب کی بارش ختم فرما۔ ساری دنیا کی تدبیریں لڑا لی، اب نظام میں کہیں سکون نظر آتا نہیں، جب تک تو نہیں چاہے گا میرا اللہ۔ ہم غافل نکلے، ہم تجھے بھولے، ہم نے ساری دنیا کی تدبیریں لڑانے کی کوشش کی، ہم ناکام ہو گئے۔ اے اللہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں، جو اعتراف کرتا ہے یا اللہ اس کے ساتھ مدد آ جاتی ہے اور خود تو آ جاتا ہے۔ یا اللہ تیرے آنے سے ہی کام بن جائے گا، یا اللہ تو ہماری مدد کو پہنچ جا اور ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہماری مشکلوں کو حل فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہمارے غموں کو ٹال دے، ہماری نسلوں کی مدد فرما، ہماری نسلوں میں نور اور معرفت عطا فرما، برکت و عافیت عطا فرما، اخلاص و اعلی اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ اس تسبیح خانے کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، مدد اور برکت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مخلوق اور غریبوں کی خدمت کا ذریعہ بنا اور پریشانوں کی خدمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ دکھیوں کی خدمت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس تسبیح خانے کو ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرما اور برکتوں کی بارش عطا فرما، ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اپنی خصوصی مدد عطا فرما، اپنی خصوصی مدد عطا فرما، اپنی خصوصی برکت عطا فرما، اپنا خصوصی تعاون عطا فرما۔ کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا، سدا اپنے در کا منگتا بنا، سدا اپنے در کا غلام بنا، سدا اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ تو ہمارا داتا ہے، ہم تیرے بھکاری ہیں، یا اللہ اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در سے آسیں عطا فرما، اپنے در سے امیدیں عطا فرما، اپنے در سے بھیک عطا فرما، اپنے در سے بھیک عطا فرما۔ ان بھکاریوں کی ساری جھولیاں خالی ہیں، یہ ساری بھکاری تیرے پاس آئے ہیں، تیرے پاس جمع ہیں۔ کریم اللہ برکتوں کے خزانے عطا فرما، عافیتوں کے خزانے عطا فرما، بولوں کو حقیقت عطا فرما، ان ٹوٹے پھوٹے بولوں کو حقیقت عطا فرما۔ یا اللہ یہ بے ربط باتیں اور ٹوٹے پھوٹے بول قبول فرما، ان میں جو کوتاہی غلطی معاف فرما، جو کوتاہی غلطی معاف فرما، بس تو رحم کا معاملہ فرما، بس تو کرم کا معاملہ فرما، بس تو عافیت کا معاملہ فرما اور قبولیت کا معاملہ فرما۔ راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے کام بنا ہے، اپنی ناراضگی کو معاف فرما، برکت و عافیت کا معاملہ فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔